أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. صدق اللہ. حج انسان کے لیے تولد جدید و جنم جدید ہے، یعنی انسان کی شخصیت جو پہلے سے بنی ہوئی ہے معمولات میں اور ذاتیات میں، خواہشات میں، ہوا و ہوس میں، معصیات میں، غفلت میں، اور ناموزوں شخصیت جو انسان نے اپنی بنائی ہوئی ہے، تدریجاً اس کا خاتمہ اور اس کی جگہ پر انسان کی ایک نئی شخصیت و حقیقی شخصیت کا تولد، یہ روح حج و اصل حج انسان ہے. از نظر اسرار و باطن، از نظر ظاہر احکام فقہیہ کے مطابق انسان آئے اور قدم بے قدم ان اعمال کو بجا لائے. یہ حج ظاہری ہے، جسم حج ہے، بدن حج ہے، لیکن روح حج انسان کے شخصیت جدید کا تولد ہے، جنم جدید ہے انسان ہے. یعنی پہلا انسان مر جائے اور نیا انسان پیدا ہو اس کی جگہ پر، جیسا کہ حج کی تعبیرات میں معصومین علیہ السلام نے ایسا ہی بیان فرمایا ہے. ایک اہم مرحلہ جو انسان حج کے اثنا میں انجام دیتا ہے وہ میقات پہ حاضر ہونا اور عبور از میقات ہے. میقات یعنی باب حرم خدا، اور اہم ترین کام انسان میقات میں در حقیقت انجام دیتا ہے. یا یوں کہیں ہم کہ انسان کی تولد، انسان کی شخصیت کا تولد میقات سے آغاز ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے انسان وجود میں آنا اور انسان بننا. لیکن نئی شخصیت، نورانی شخصیت و الہی و ربانی شخصیت انسان کی اس وقت بنتی ہے جب انسان کی شیطانی شخصیت اور انسان کی ناموزوں شخصیت اس سے دور ہو جائے، اس کو اپنے آپ سے دور کرے. جب تک آلودگی دور نہیں ہوتی، طہارت پیدا نہیں ہوتی انسان کے اندر، جب تک انسان کے وجود سے شیاطین دور نہیں ہوتے، ملائکہ وارد نہیں ہوتے، جب تک وسوسے اور شبہات دور نہیں ہوتے، الہامات انسان کے وجود میں نہیں اترتے. میقات پر ایک اہم عمل طہارت تھا، جسے عرض کیا کہ پاک ہونا، منزہ ہونا، اپنے تمام روح و جسم کو پاک کرنا میقات کے اوپر، یہ اہم مرحلہ تھا. دوسرا مرحلہ مردوں کے لیے حکم ہے، البتہ حکم سب کے لیے ہے، لیکن احترام نساء کے لیے خواتین کو اس سے مستثنا قرار دیا گیا ہے، ان کی حرمت کی وجہ سے کہ انسل لباس میں محفوظ نہیں ہے، ورنہ حکم احرام سب کے لیے ہے. اگر اجنبی کی دید کا مسئلہ نہ ہوتا تو خواتین کے لیے بھی حکم احرام ہے کہ صلہ و لباس اتارنا ہے. خواتین احرام اپنا جداگانہ بنائیں، اس کو بھی سینے البتہ معمول کے مطابق، جو ان کے پورے بدن کو ڈھانپ لیں. حتماً پہلا لباس اتار کے کوئی نیا لباس پہنے، اگرچہ فقہی طور پر اجازت ہے کہ جس لباس میں خاتون آئی ہے گھر سے، اگر وہ پاک ہے، صاف ہے اور حلال کا ہے، غصبی نہیں ہے، اس کا خمس نکالا ہوا ہے، اس میں حرمت کا ایک دھاگا تک نہ ہو، حرام چیز کا، حرام مال کا، مشکوک کمائی کا کوئی دھاگا تک نہ ہو، کسی کا حق نہ ہو اس کے اوپر آئے تو پھر اس لباس میں بھی البتہ محرم ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ بھی الگ سے لباس سی کے رکھے اپنا احرام کے لیے. جو روایت اشارہ ہوا تھا آپ کی خدمت میں کہ امام علیہ السلام نے، حضرت امام صادق علیہ السلام نے، شبلی کے سامنے یہ روایت بیان فرمائی، شبلی نے گزارش پیش کی امام کو کہ میں اس سال حج سے مشرف ہو کے آیا ہوں اور میں نے حج کے بعد اعمال انجام دیے ہیں. امام علیہ السلام نے دو باب اور دو چیپٹر اسے پوچھے، ایک ظاہری باب فقہی باب اور ایک باطنی اور معنوی. ظاہری طور پر اور فقہی لحاظ سے شبلی کا حج مکمل تھا، لیکن باطن اور روح کے لحاظ سے خالی تھا، صفر تھا اس کا حج. اور امام علیہ السلام نے قدم بہ قدم شبلی سے یہ پوچھا کہ آیا جب تم مختلف مقامات سے گزرے ہو اور عبور کیا ہے، یہ اعمال بجا لائے یا نہیں؟ ان میں سے میقات کے اوپر امام علیہ السلام نے پوچھا کہ جب تم نے صلہ و لباس اپنا اتارا اور اس کی جگہ پر ان صلہ لباس زیب تن کیا ہے، تو یہ نیت تھی تمہاری کہ میں معصیت کا لباس اتار کے اور اطاعت کا لباس زیب تن کر رہا ہوں؟ شبلی نے کہا نہ، میں نے یہ نہیں کیا، میں فقط صلہ و لباس اتارا اور ان صلہ جیسا شرعی حکم تھا اس کے مطابق میں نے پہن لیا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فما حجاج کا، تیرا حج نہیں ہوا، اس لیے کہ جو علامتی کام تھا وہ تو نے کیا ہے لیکن حقیقی کام نہیں کیا تو نے. علامتی کام یہ تھا کہ تو اپنے بدن پر جو لباس پہن کے گھر سے آیا تھا سلا ہوا، اسے اتار دیا اور تولیہ آپ نے یا انسلی چادریں آپ نے دو اوڑھ لیں، لیکن حقیقت اس علامت کے پیچھے ایک حقیقت تھی، ایک پس منظر تھا، اس علامت کے پیچھے ایک روح تھی اور تجھے اس کے لیے بلایا گیا تھا، نہ صرف ظاہر لباس بدلنے کے لیے میقات پہ بلایا گیا ہے. جس طرح حضرت موسیٰ کو خدا نے اپنی میقات پہ فرمایا تھا کہ فخلا نعلیک، موسیٰ اپنے نالین اتار دو، اس کی تفسیر میں بزرگان نے و اہل تفسیر نے ذکر کیا ہے کہ نالین سے مراد جوتا بھی ہے اور نالین سے مراد بہت کچھ ہے. از جملہ یہ کہ اپنا غضب اور اشتہا اپنی وہیں چھوڑ کر آ جاؤ، یعنی وہ دو قوتیں انسان کے ہمراہ جن میں انسان ہمیشہ مبتلا ہے، گرفتار ہے، یا انسان غضب کے سامنے مغلوب ہے، اپنے ہی غضب کے ہاتھوں مغلوب ہے، یا اپنی شہوات اور خواہشات کے ہاتھوں مغلوب ہے. یہ دو نالین ہیں، یہ دو زنجیریں ہیں انسان کے پاؤں میں، یا انسان شہوات کھینچ کے اپنی طرف لے جا رہی ہوتی ہیں، یا غضب و غصہ انسان کو کھینچ کے کسی وادی میں لے جا رہا ہوتا ہے. جب وادی مقدس الہی میں تمہیں داخل ہونا ہے تو اپنے نالین اتار کے ہو، یعنی اپنی خواہشات اور اپنے غضب سے پاک ہو کر، منزہ ہو کر، عاری ہو کر وادی مقدس توحید میں قدم رکھو تاکہ تم خدا تک پہنچ سکو. میقات کا معنی یہ معراج انسان ہے، میقات کے اوپر حاضر ہونا یعنی ملاقات کرنا، میزبان و مہمان کا آپس میں رابطہ ہونا باقاعدہ طور پر. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے بلایا گیا تھا میقات کے اوپر اس وجہ سے، اس لیے بلایا گیا تھا کہ تو معصیت کا لباس اپنے تن سے اتار. معصیت کا لباس کپڑے کا نہیں ہوتا، کاٹن و سلک کا نہیں ہوتا، درزی نہیں بناتا. معصیت کا لباس محاورہ ہے ہر زبان کے اندر، ادبیات ہر زبان کی، اس میں محاورے کے طور پر کچھ چیزیں استعمال ہوتی ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ تو نے نافرمانی پہ کمر کس لی ہے، کمر تو جو تو نہیں ہوتا کہ نافرمان آدمی وہ رسی لے کر باقاعدہ کمر کستا ہے نا. جب انسان ارادہ کر لیتا ہے کہ میں ہمیشہ نافرمانی کروں گا تو اس کو محاورے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ تو نے نافرمانی پہ کمر کس لی ہے، یا کسی کو کہا جاتا ہے کہ تو نے نافرمانی کا لباس پہن لیا ہے یا بے حیائی کا لباس پہن لیا ہے، یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے. معصیت کا لباس یعنی انسان اپنی معمول کی عمر میں، گھر میں، کاروبار میں، ملازمت میں، لوگوں کے ساتھ لین دین میں ہمیشہ مشغول معصیت ہو، ڈھمپا ہوا ہو معصیتوں کے اندر، آنکھوں سے معصیت کرتا ہو، زبان سے معصیت کرتا ہو، آواز سے معصیت کرتا ہو، اعضاء و جوارح سے معصیت و گناہ کرتا ہو، اپنی بھی معصیتیں اور دوسروں کے گناہوں کے درمیان گرا ہوا ہو. جس طرح ہمارا معاشرہ ہے, ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, گناہکار اور گناہ آلود معاشرہ ہے ہمارا. جس طرح شہروں میں, بڑے شہروں میں دھواں ہے اور اس دھوئیں کے اندر وہ رہتے ہیں, جو سونگتے ہیں وہ بھی دھواں ہے, جو چکھتے ہیں وہ بھی دھواں ہے, جو کھاتے ہیں وہ بھی دھواں ہے. آلودہ شہروں میں رہتے ہیں, ہوا آکسیجن آلودہ ہے. اس سے زیادہ آلودگی در حقیقت گناہوں کی, روح کی آلودگی ہے. ہم جن شہروں میں یا جن ماحول میں یا جن گھروں میں یا جن گلیوں میں رہتے ہیں, در و دیوار معصیت اور گناہ اگل رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر اس کی کتابیں, اس کے اخبار, اس کا ٹی وی, اس کے پروگرام, اس کے لیڈر, اس کی پارٹیاں, اس کے در و دیوار, اس کے کوچہ و خیابان, اس کی دکان, ہر چیز. اور چونکہ معصیت میں خوگر ہو گئے ہیں, اب محسوس نہیں ہوتا کہ یہ معصیت ہے. جب انسان ڈوب جاتا ہے کسی شے میں, پھر اسے نہیں پتا چلتا کہ میں ڈوبا ہوا ہوں. مثلا یہ دھوئیں کے آلودہ اور پالوشن والے شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں, انہیں نہیں پتا چلتا کہ ہم آلودہ شہر میں رہتے ہیں. صاف شہروں میں رہنے والے یا دیہاتوں میں رہنے والے جب وہاں آتے ہیں, ان کا دم گھٹتا ہے, یہ کہاں رہتے ہیں آپ, لیکن انہیں نہیں معلوم ہوتا. جہاں بھی انسان رہتا ہے, مثلا گرم جگہ پر رہنے والوں کو گرمی کے خوگر ہو جاتے ہیں, پھر انہیں گرمی نہیں لگتی. دوسرے علاقوں سے آنے والوں کو گرمی لگتی ہے. بعض اوقات یہ سمجھے کہ وہ بنا ہوا ایک لطیفہ بھی کہ چمڑے کا کام کرنے والے یا چمڑا رنگنے والے, ایک پیشہ ہے, قوم نہیں ہے. ہمارے یہاں ہر چیز قوم بن جاتی ہے پیشے کے لحاظ سے. بس کام ہے چمڑا رنگنے والوں کا, ایک کام دباغی. چمڑے میں بدبو زیادہ ہوتی ہے. انہوں نے ایک دلہن بیاہی اپنے بیٹے کے ساتھ, وہ کسی عطار کی بیٹی تھی مثلا فرض کریں, یا کسی جیولر کی بیٹی تھی, وہ شادی ہو کے آ گئی ان چماروں کے ہاں یا چمڑا رنگنے والوں کے ہاں. بدبو شدید ہوتی ہے وہاں چمڑے کے کاروبار جہاں پر ہو. تو پہلے دن آئی, اس نے بڑا شکوا کیا کہ یہاں تو بہت بدبو ہے, یہاں رہنا محال ہے, مشکل ہے میرے لیے, جس کا کوئی انتظام کریں. تو اس کی ساس نے اور دیگر خواتین نے اسے کہا کہ ہم کرتے ہیں کوئی انتظام, اس کا قریب کوئی چارہ جوئی کرتے ہیں, ختم ہو جائے گی یہ بدبو. وہ مطمئن ہو گئی کہ کر رہے ہیں کچھ, اور یہی ہوا. دو تین دن بعد بدبو ختم ہو گئی. اور اس نے کہا کہ کیا کیا انہوں نے, کیا کچھ بھی نہیں تھا. تو اس نے یہ کہا کہ یہ میرے آنے کی وجہ سے, یہ میرا باسعادت قدم پڑا ہے آپ کے گھر میں, اور پہلے شدید بدبو تھی, اب میرے آنے سے یہ بدبو ختم ہو گئی ہے. تو اس کی ساس نے کہا کہ میں بھی جب آئی تھی تو یہی اتفاق ہوا, یعنی میرے آنے سے بھی ختم ہو گئی تھی. ختم نہیں ہوئی تھی, وہ خود خوگر ہو گئی تھی بدبو کی, عادت ہو گئی تھی اس کی بدبو سونگنا. اب اس کو بدبو بدبو نہیں لگتی تھی, معمول بن گیا تھا. اب یہ خوبصورت مثال ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم گناہوں میں جب خوگر ہو جاتے ہیں, پھر گناہ گناہ نہیں لگتا, معصیت معصیت نہیں لگتی ہمیں. رچ بس جاتا ہے جب ہمارے رگ و پے میں, خون میں, اور ہمارے طور طریقے میں, گفتگو میں, دیکھنے میں, نگاہوں میں, اس کو عیب ہی نہیں سمجھتے. مثلا اس وقت رشتہ داروں کے آپس میں روابط گناہکارانہ روابط ہیں, لیکن انہیں کوئی گناہ نہیں سمجھتا. کزن آپس میں, لڑکی لڑکا جوان, ہاتھ ملاتے ہیں, ہینڈ شیک کرتے ہیں, وہ اریان بالوں کے ساتھ ان کے سامنے آتی ہے, عورتیں آستینیں چڑھا کے اپنے دیوروں کے سامنے, اپنے دوسرے عزیز و رشتہ داروں کے سامنے آتی ہیں, وہ اس کو کوئی کبھی نہیں سمجھتا. یہ اسی چمار عورت کی وہ گھر کی طرح ہو گیا ہے کہ جب آئے اور اتنے رچ بس گئے ان گناہوں میں کہ اب گناہ ہی نہیں ہے, سمجھتے ہیں یہ تو صلہ رحمی ہے. اس کو بلکہ سمجھنے اخلاق ہے, آداب ہے, یہ ضد اخلاق ہے. ہم اگر باریکیاں دیکھیں اپنی زندگی کی, باریکیاں دیکھیں اگر ہم بہت ہی دوربین سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, درحالی کہ ہمیں مائکروبین سے دیکھنا چاہیے, نہ کہ دوربین سے. یعنی اتنی چھوٹی چیز دیکھنے والی چیز سے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے ہمیں, جو نامرئی چیزیں بھی اپنے وجود میں بتائے ہم. دوربین اس چیز کو کہتے ہیں جو بہت دور بڑے بڑے اجسام کو, جو چھوٹے نظر آتے ہیں, انہیں بڑا کر کے دکھایا ہمیں. اور مائکروبین جس سے ہم اپنے وجود میں ہی بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. جن کو نظر انداز کرتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی نہیں ہے، توجہ بھی نہیں ہے ہماری. ظاہر ہے انسان لباس معصیت اتارنے کے لیے پہلا کام توجہ ہے کہ میری معصیتیں ہیں کیا جن میں مبتلا ہوں تاکہ اتاروں، یہاں پر کون سی معصیتیں میں کرتا ہوں. بعض بزرگان نے ذکر کیے گناہ، مثلا البتہ احادیث کی مدد سے، کہ انسان فرض کریں اتنے گناہ انسان زبان سے انجام دیتا ہے، اتنے گناہ انسان آنکھ سے انجام دیتا ہے، اتنے گناہ انسان کان سے انجام دیتا ہے، یہ حواس ہمارے اتنی عدد میں گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں. 100 گناہ ہم زبان سے کرتے ہیں مختلف ہٹ کر، نہ کہ ایک ہی گناہ جب بار بار تکرار کریں 100 ہو جائے، نہ ہٹ کے ایک تہمت لگانا، گالی دینا، غیبت کرنا، اس طرح کے 100 گناہ انسان فقط زبان سے انجام دیتا ہے. اور بعض ایسے ہیں جن میں ہم جن کی طرف ہم متوجہ نہیں، توجہ نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ تو گناہ نہیں ہے، عام معمول کی چیز ہے. یہ اتارنا ہے میقات پہ. اصلی عمل آپ کا یہ ہے کہ آپ کو لباس معصیت اتارنا ہے اپنی روح سے، اور پھر اس کے بعد انصلہ لباس پہننا ہے. انصلہ لباس یعنی اطاعت کا لباس پہننا ہے. بظاہر 2 چادریں یا 2 تولیے ہیں، ان کو احرام نہیں کہتے. مشہور یوں ہو گیا ہے کہ پوچھتے بھی ہیں میرا احرام کہاں ہے، کہتے ہیں بیگ میں ہے مثلا، یہ لٹکا ہوا ہے. یہ احرام انسان کا فعل ہے، کام جو کام آپ کرتے ہیں یہ احرام ہے. تولیے کا نام احرام نہیں ہے، وہ لباس احرام ہے یا چادر احرام ہے، نہ کہ خود احرام ہے. جیسے عموماً خواتین اپنی چادر کو کہتی ہیں یہ پردہ ہے، پردہ ان کا اپنا فعل ہے، یعنی اپنے آپ کو چھپانا یہ پردہ ہے، کسی بھی چیز سے چھپائیں. پوچھتی میرا پردہ کہاں ہے، مثلا چادر کا نام پردہ رکھ دیا ہے. اسی طرح احرام فعل انسان ہے، عمل، یعنی جب آپ نیت کرتے ہیں، محرم ہوتے ہیں، وہ احرام ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مردوں کے لیے کہ انسلہ لباس یا انسلی چادریں ایک لنگ کے طور پر باندھ لیں اور ایک ردا کے طور پر دوش پہ اوڑھ لیں. آپ علامتی کام یہ ہے، سمبولک ہے یہ. واقعیت اس کی یہ ہے کہ آپ نے کچھ اتار کے پھینکا ہے روح سے، اور اب کچھ عزم و ارادہ کر کے لباس جدید پہنا ہے، لباس تقوی، لباس اطاعت. توجہ فرمائیں، اطاعت و معصیت انسان کی فردی انفرادی زندگی میں، آئلی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، اور اجتماعی اور معاشرتی زندگی میں، یہ 2 اہم ترین فیصلہ کن رکن ہیں، اطاعت اور معصیت. بعض اوقات انسان کو بہت کچھ میسر ہوتا ہے لیکن اطاعت کے دائرے سے دائرے میں نہیں ہوتا انسان، یا متی انسان شمار نہیں ہوتا. اس وجہ سے وہ جتنی برکتیں یا بابرکت چیزوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے وہ سب بے فائدہ ہو جاتی ہیں. مثلا میں نمونے کے طور پر آپ کو نہج البلاغہ سے ایک تو مطلب نقل کرتا ہوں، آپ دیکھیں کس طرح سے بابرکت ترین موجودات سے انسان محروم ہو جاتا ہے اگر اطاعت کا لباس اس نے نہ پہنا ہوا ہو، و اطاعت کا عہد نہ کیا ہوا ہو، عزم اطاعت نہ کیا ہوا ہو، اور معصیت کا لباس اتار کے اس نے نہ پھینکا ہو. نہج البلاغہ کے بہت سارے خطبات ہیں جو میں اشارہ کر رہا ہوں، خطبہ 25 نمبر خطبہ ہے، آغاز کے ابتدائی خطبات میں سے. اس میں امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے سپاہ کو خطاب کیا، یہ خطبہ اپنی فوج کو دیا ہے، کسی اور کو نہیں تھا، سپاہ امیر المومنین یعنی سالار اعلی و خلیفہ اپنی سپاہ اور پیروکاروں کو اور اپنی فوج کو خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ بھی شان نزول و ورود اس کا یہ ہے کہ یمن میں امیر المومنین کی حکومت کا ایک حصہ تھا، یمن کسی سرزمین سے قریب ہے، سرزمین حجاز سے متصل یمن کا علاقہ. اس میں شامی فوج کے ایک دستے نے گروہ نے حملہ کیا اور یمن کے اندر امیر المومنین کا مقرر کردہ والی عبید اللہ ابن عباس اس کو باہر نکال دیا، بلکہ وہ بھاگ گیا کوفہ امیر المومنین کے پاس، اس کے بچے شہید ہو گئے، کم سن بچے، اور بہت بے دردی کے ساتھ شہید کیے. جس شخص نے یہ کام کیا جو گروہ کا سرغنہ تھا، اس کا نام تھا بسر ابن ابی ارطات، بہت بڑا دہشت گرد اور جلاد صفت انسان بسر ابن ابی ارطات. ایک دہشت کی علامت تھا، جہاں بھی اعلان ہوتا کہ بسر آ گیا ہے لوگ بھاگ جاتے، اس علاقے کو چھوڑ کے بھاگ جاتے، جیسا کسی زمانے میں بصرہ پاکستان میں مشہور ہو گیا تھا اور مومنین زیارات پہ چلے جاتے تھے جہاں مشہور ہو جاتا تھا کہ بصرہ آ گیا ہے، تو سفر کا ارادہ نہیں بھی ہوتا تو چل پڑتے تھے، دہشت پھیل گئی تھی دلوں میں. اس طرح کا ایک یا اس سے بھی زیادہ خونخوار، کہیں زیادہ اس سے زیادہ خونخوار، یہ بسر ابن ابی ارطات تھا. اس نے بے دردی سے یہ کام کیا، والی باغ کے کوفہ چلا گیا اور امیر المومنین نے اپنی فوج کو کوفہ میں اکٹھا کر کے انہیں یہ کہا کہ مجھے خبر ملی ہے ان بے تو ان بسرن قد طلع الیمن، مجھے اطلاع ملی ہے کہ بسر نے یمن پر چڑھائی کی ہے، حملہ کیا ہے اور وہاں اس نے یہ کاروائیاں کی ہیں اور ہماری فوج جو تھی یا سپہ سالار وہ بھاگ گیا وہاں سے. اس پر بہت ہی ناراضگی کے ساتھ اور غصے کے ساتھ امیر المومنین نے یہ خطبہ بیان فرمایا اور فرمایا کہ ان قریب یہ لوگ یعنی یہ شامی تم سے حکومت چھین لیں گے، یعنی اپنی حکومت کے بارے میں فرمایا، اپنی فوج کو کہا کہ بہت جلد شامی فوج حکومت تم سے چھین لیں گے. وَأَنِّي وَاللَّهِ لَأَظُنُّ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ سَيُدَالُّونَ مِنْكُمْ، خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ ان قریب یہ لوگ تم سے حکومت چھین لیں گے، اقتدار تم سے چھین لیں گے شام والے. کیوں چھین لیں گے؟ چار چیزیں بتائیں کہ چار چیزیں ان کے اندر ہیں اور چار چیزیں تمہارے اندر ہیں. اس کو غور سے سننا، چار صفتیں شامی فوج کے اندر تھیں اور چار صفتیں کوفہ کی فوج میں جو امیر المومنین کی فوج تھی اس کے اندر تھی. یہ کوئی اور بندہ تبصرہ کرتا تو ہم یہ سمجھتے بدبینی کے ساتھ بات کر رہا ہے، سوئے زن رکھتا ہے، اس کو پسند نہیں ہے یا ذہنیت ہے اس کی، لیکن جب خود سپہ سالار اعلیٰ و خود امیر المومنین اپنی فوج بیان کر رہے ہیں کہ یہ میری فوج ہے اور یہ میرے دشمن کی فوج ہے، دشمن کی اور اپنی فوج کا موازنہ کر کے خود حضرت جب بیان کر رہے ہیں تو پھر شک و شبہ اس میں ختم ہو جاتا ہے. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ درست اندازہ نہیں تھا، معاذ اللہ، امیر المومنین سے بڑھ کر نہ اپنا اور نہ دشمن کا کسی اور کو اندازہ نہیں ہو سکتا، بخوبی اندازہ تھا کہ ہم کیا ہیں اور وہ کیا ہیں. ایک صفت ان کے اندر یہ بیان فرمائی کہ ان کے اندر کے وہ متحد ہیں اپنے باطل پر اور تم متفرق ہو اپنے حق پر. بے اتحادہم یا بے اتفاقہم، یعنی کس طرح حکومت وہ چھین لیں گے ہم سے، فرمایا بے اتحادہم علی باطلہم و تفرقکم علی حقکم، وہ باطل پر ہوتے ہوئے ایک ہیں، تم حق پر ہوتے ہوئے متفرق، تفرقہ ہے تمہارے اندر. جیت حق اور باطل کی نہیں ہوتی، غلبہ جیت کس کی ہوتی ہے؟ جو متحد ہو. باطل متحد ہو تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، حق متحد ہو تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ ناکامی اور کامیابی کے اپنی اصول ہیں. بس کون سی کرکٹ ٹیم جیتتی ہے؟ جو حق پر ہو اور باطل پر ہو، یا وہ جو جم کے کھیلے، متحد ہو کے کھیلے، اور وہ جو سٹا کھیلے وہ تو نہیں جیتتی. اب کہ مسلمان ہمیشہ، اگر یوں ہوتا کہ حق کی ٹیم جیتتی تھی تو ہمیشہ ورلڈ کپ مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوتا ایسے. کیوں؟ کہ ناکامی اور کامیابی کے اپنے اسباب ہیں، حق و باطل اپنا راستہ ہے. اہل حق کو کامیابی کا راستہ بھی بتایا گیا ہے کہ حق پر ہونا، پھر اس کے ساتھ کامیابی کے اصول بھی نظر میں رکھنا. اہل حق کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اب ہم حق پر ہیں بس یہ کافی ہے، ہم جو بھی کریں کامیاب ہیں، نہ خیر، ایسا نہیں، نہ قرآن نے ایسا وعدہ دیا، نہ انبیاء نے، نہ معصومین نے، نہ رہبروں نے دیا ایسا وعدہ. حق پر ہونا کافی نہیں، حق پر ہو کے انسان شکست بھی کھا سکتا ہے، حق پر ہو کے انسان تحقیر بھی ہو سکتا ہے، حق پر ہو کے انسان ذلیل بھی ہو سکتا ہے، حق پر ہو کر انسان سب کچھ ہو سکتا ہے. کب؟ جب عزت کے اصولوں پہ نہ چلے. حق پر ہے لیکن عزت کے اصولوں پہ نہیں چلتا، کامیابی کے اصولوں کو نہیں اپناتا. آپ حق پہ جانے میں بیمار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یوں تو نہیں کہ فقط کفار و مشرکین نے بیمار ہونا ہے، کتنے مومنین ہیں، شوگر ہے، ایڈز ہے، پتہ نہیں کیا، خدا نہ کرے مومنین کو ایڈز ہو، لیکن ہو جاتی ہے بسا اوقات. حق پر ہونا کافی نہیں ہے کہ چونکہ ہمارا ایمان درست ہے لہذا ہمیں بیماری نہیں ہونی چاہیے. نہ، صحت مند وہ ہے جو صحت کے اصولوں کو اپناتا ہے. اسی طرح سے حضرت نے فرمایا کہ کامیابی کے اصول ہیں، کامیابی کے چار اصول ہیں، وہ چار اصول فرمایا ان کے اندر موجود ہیں، اور ناکامی کے چار سبب ہیں وہ چاروں کا کہ ہماری فوج میں موجود ہیں. ایک، بے اتحادہم یا بے اتفاقہم علی باطلہم، وہ باطل پر ہیں لیکن ہیں ایک. وہ بے تفرقکم علی حقکم، یہ پہلی چیز تھی. دوسری چیز، وبطاعتہم، اس نقطے کے لیے میں نے یہ خطبہ نقل کیا ہے، وبطاعتہم امامہم فی الباطل وبمعصیتکم امامکم فی الحق. ان کا امام باطل کا امام ہے، ان کا لیڈر باطل کا لیڈر ہے، لیکن وہ اس باطل کے امام کے مطیع ہیں، اور تمہارا امام حق کا امام ہے لیکن تم اپنے حق کے امام کے معصیت کار ہو. کامیابی اس کو نہیں ہوتی جس کا امام حق ہو، کامیابی اس کو ہوتی ہے کہ جو اپنے امام کا مطیع ہو، اطاعت کرنے والا ہو، فرمان بردار ہو اس کا. ان کا امام باطل ہے، اس میں ذرا برابر حق نہیں ہے، 100% باطل ہے، لیکن اس کے پیروکار اسی باطل میں اس کے مطیع ہیں، لہذا کامیابی ان کو حاصل ہوگی. تمہارا امام حق ہے لیکن اپنے حق کے امام کی اطاعت نہیں کرتے. اور پھر اس کے بعد نہج البلاغہ میں فرمایا جا بجا کہ نہیں کرتے تھے، حقیقتا نہیں کرتے تھے. جب امام علیہ السلام ان کو حکم دیتے ہیں امیر المومنین کی، اٹھو جنگ کرنا ہے، وہ کہتے ابھی سردی ہے، کبھی کہتے ابھی گرمی ہے، کبھی کہتے ہمارے گھروں میں کوئی نہیں ہے، کبھی کہتے ہمارے کاروبار میں کوئی نہیں ہے، ہماری دکانوں میں کوئی نہیں ہے، کبھی موسم کا بہانہ، کبھی گھروں کا بہانہ، کبھی کس کا بہانہ. دراصل معصیت کار تھے، اطاعت کا عنصر ان کے اندر پیدا ہی نہیں ہوا تھا. انسان مطیع نہیں تھے، انسان متوقع تھے. ائمہ معصومین کے ساتھ یہ بہت بڑی مشکل رہی ہے کہ مطیع ملنے کے بجائے پرتوقع لوگ ملے ہیں ان کو، یعنی جن کی توقعات ائمہ سے بہت تھیں لیکن ائمہ کے مطیع نہیں تھے. بڑی بڑی توقعات لے کر آتے تھے، پرتوقع لوگوں سے تو کوئی کام آگے نہیں بڑھتا. اتفاقاً ایسے لوگوں سے دین کا معاملہ آگے بڑھتا ہے جن میں ذرا توقع نہ ہو، بے توقع، بے نیاز لوگ، جس کو کہتے ہیں بے لوس. ہم دیکھیں اپنا دین بے لوس ہے، ہمارا دین، ہم بے لوس آئے ہیں دین کی طرف، یا حج میں بے لوس آئے ہیں، آئمہ کو بے لوس مانتے ہیں ہم. بے لوس کا کیا معنی ہے؟ بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی مفاد کے، یعنی وہ بیٹا دیں یا نہ دیں، میرے امام وہ شفا دیں یا نہ دیں، وہ ہر صورت میں امام، یہ بے لوس. وہ بھی زیارات کے لیے آتے ہیں، یہاں آتے ہیں، مجالس میں آتے ہیں، جتنی توقعات ظاہر کرتے ہیں وہ اتنی توقعات ایک مملکت کو ایک سال، کئی سال لگ جاتے ہیں یہ توقعات پوری کرنے میں. اگر آپ یہ ساری اپنی جو دعائیں ہیں جو معصومین کو وسیلہ قرار دے کہ ہم مانتے ہیں، یہ کسی گورنمنٹ کو یہ درخواستیں لکھ کے دیں، کتنا عرصہ لگے گا اس کو پورا کرنے میں؟ چھوٹی چھوٹی توقعات تو نہیں ہیں. درحالی کے شامی فوج بے لوس فوج تھی، وہ کچھ بھی نہیں مانگتے تھے، بے لوس تھے، توقع نہیں تھی، اطاعت تھی ان کے اندر. خود امیر المومنین بیان کر رہے ہیں، نہ کوئی اور. اگر یہ باتیں کوئی اور کرتا واقعاً تعجب ہونا چاہیے تھا. فرمایا کہ بطاعتہم امامہم فی الباطل، وہ اپنے باطل امام کے مطیع ہیں اور تم اپنے حق کے امام کے معصیت کار ہو. تیسری صفت جو ان کے اندر تھی اور ادھر بھی تھی وہ یہ تھی وَبِعَدَائِهِمْ أَمَانَتَهُمْ إِلَىٰ صَاحِبِهِ وَبِخِيَانَتِكُمْ. فرمایا کہ ایک اور صفت ان کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ امانت دار ہیں، انہیں جو بھی چیز سونپی جائے امانت کے ساتھ اس کو لوٹا دیتے ہیں، درحالی کہ تم خیانت کرتے ہو. اور اسی کے ساتھ حضرت نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ اگر میں تمہیں مٹی کا ایک کوزہ، مٹی کا برتن اگر دے دوں، پیالہ مٹی کا امانت کے طور پر دوں، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس کا کنڈا توڑ کے مجھے دو گے تم، یعنی خیانت کر کے دو گے، اس میں بھی خیانت کرو گے. ایک بے قیمت چیز بھی اگر میں تمہیں دوں، خیانت کر کے دو گے مجھے واپس. بعض اوقات ہوتا ہے کسی کو دے دیں یہ آگا یہ میرا بیگ رکھنا، اس کی ضرور زپ کھول کے بیچ میں نگاہ کرتا ہے کہ کیا ڈالا ہوا، نہ کرو نگاہ اس کے اندر، امانت ہے یہ. کسی کی کتاب پڑھی ہوئی ہے نہ کھول کے پڑھو اس کو، کاپی پڑھی ہوئی ہے اگر عمومی ہے پڑھنے کی ہے پڑھو کتاب، لیکن کاپی ہے ڈائری ہے اس کا ذاتی مال ہے نہ اس کو ہاتھ لگاؤ، خیانت ہے یہ. خصوصاً حکومت کی امانتیں، والی کی امانتیں، آئمہ کی امانتیں، دین کی امانتیں، خدا کی امانتیں، نہ کرو خیانت ان کے اندر. فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اگر آپ کو مٹی کا ایک کوزہ یا پیالہ بھی اگر امانت کے طور پر سونپوں تو کنڈا توڑ کے اس کا مجھے واپس لوٹاؤ گے. اور چوتھی صفت یہ بیان کی کہ وہ اپنے مراکز اور شہروں کو آباد کرتے ہیں، تم اپنے آباد مراکز کو ویران کرتے ہو. وَبِإِصْلَاحِهِمْ بِلَادَهُمْ وَبِفَسَادِكُمْ بِلَادَكُمْ. ان کے ویران مرکز ہیں وہ ان کو آباد کرتے ہیں، اور تمہارے آباد مراکز ہیں ویران پڑے ہوئے ہیں. ظاہر ہے جب بڑی بڑی مسجدیں ہوں اور ان میں نمازی نہ، یہ ویرانی ہے، مرکز کی ویرانی کا یہ نام ہوتا ہے. ویرانی اس کو نہیں کہتے جس کی دیواریں گری ہوئی ہوں، جس کا سیمنٹ گرا ہوا ہو. ویرانی اس کو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے سینٹر بنے ہوئے ہیں، اندر چھ نمازی ہیں، بڑے بڑے منار سر پہ فلک بنا دیے ہیں، گنبد بنا دیے ہیں، لیکن اندر کوئی موجود نہیں ہے. کروڑوں کے مالیت کے مدرسے ہیں لیکن ان کے اندر نہ کوئی استاد ہے نہ کوئی شاگرد موجود ہے. ان کے یہاں جا کر دیکھو کہ روڈ پہ قبضہ کر کے جھونپڑا بنا کے وہیں پر 100-200 بچہ بٹھا کے وہیں پڑھانا شروع کر دیتے، قبضہ کر کے غصبی زمینوں پر. یہ چار صفات ان میں، یہ چار صفات تم میں ہیں. ان چار صفات میں سے ایک بنیادی صفت اطاعت بیان کی حضرت نے، یعنی کیوں وہ کامیاب ہو جائیں گے تم ناکام ہو جاؤ گے، اطاعت کی وجہ سے، چونکہ وہ اطاعت گزار ہیں باطل کے اور تم معصیت کار ہو حق کے. کامیاب کون ہوگا یہ طے نہیں کیا گیا کہ جو حق پر ہے وہ کامیاب ہوگا، جو حق پر ہے بیمار نہیں ہوگا. بیمار وہ نہیں ہوگا جو صحت کا خیال رکھتا ہے اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اور بیمار وہ ہوگا جو نہیں خیال رکھتا، آلودہ چیزیں کھاتا ہے اگرچہ مومن ہو، نماز شب خان کیوں نہ ہو. ہر چیز کے اپنی اصول ہیں. اطاعت بہت اہم عنصر ہے. آپ قرآن مجید میں دیکھیں جا بجا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت، والدین کی اطاعت، ولی امر کی اطاعت، حاکم شرع کی اطاعت، مرجع تقلید کی اطاعت، رہبر کی اطاعت. اسلام ہے ہی اطاعت کا مذہب ہے. اگر انسان لباس اطاعت اتار کے وہ معصیت کی دنیا میں خدا نخواستہ معاذ اللہ اگر آ جائے، 100% درست عقیدہ ہو انسان کا لیکن اطاعت نہ ہو اس کے اندر، دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے. یہ نہج البلاغہ اور قرآن صراحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. ہم مطیع نہیں ہیں، یہ توجہ رکھیں آپ، ہم بنیادی طور پر مزاج کے لحاظ سے، شخصیت کے لحاظ سے مطیع نہیں. مطیع انسان کا ایک خاص انداز ہوتا ہے. میں اب مثال اچھی نہیں ہے لیکن کوئی اور اس سے بہتر مل نہیں رہی ہے مجھے کہ ذہن میں نہیں آ رہی فوراً, آپ کے ذہن میں ہے تو بیان کر سکتے ہیں. مثلاً کچھ گھوڑے ایسے ہوتے ہیں جن کو سدایا جاتا ہے, رام کیا جاتا ہے. یہ رام شدہ گھوڑا, اس کے اوپر بچہ بٹھا دیں اس کو بھی سواری دیتا ہے, اس کے اوپر مریض بٹھا دیں اس کو بھی سواری دیتا ہے, اس کے اوپر بوڑھا بٹھا دیں اس کو بھی سواری دیتا ہے, اس کے اوپر جوان بٹھا دیں, حالانکہ دوڑنے میں بہت تیز ہے, یہ بڑی سرعت کے ساتھ دوڑتا ہے, لیکن اس کو پتا ہے کہ میری پشت پر ایک وقت ایک مریض یا ایک بچہ موجود ہے. ہر مقصد کے لیے گھوڑا خاص تربیت کیا جاتا ہے. جنگی گھوڑے کو جنگی تربیت دی جاتی ہے, دوڑنے کے گھوڑوں کو دوڑ کی تربیت دی جاتی ہے, مال اٹھانے والے گھوڑوں کو سامان اٹھانے کی, ہر ایک کو الگ الگ تربیت دی جاتی ہے. ایک ہی گھوڑے سے سارے کام نہیں لیے جاتے, ہر گھوڑے کو اپنی خاص تربیت دی جاتی ہے. رام گھوڑا متی ہو جاتا ہے, یعنی جس کی تربیت کی گئی ہو. اس کے مقابلے میں ایک گھوڑا جس کو کہتے ہیں چموش, سرکش گھوڑا, چموش سرکش باغی, جو اپنی پیٹھ پہ ہاتھ بھی نہیں رکھنے دیتا, زین تک نہیں رکھنے دیتا, بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے, یہ شاہ سوار کو بھی اپنے اوپر نہیں بیٹھنے دیتا. جنگلی گھوڑا اگر بہت بڑا شاہ سوار ہو, شاہ سوار یعنی سواروں کا بھی بڑا شاہ ہو, جو کچھ ہوتے ہیں نا جو سواری میں بڑے طاق ہوتے ہیں, ایسے لوگ بھی ان پر نہیں بیٹھ سکتے. شاہ سواروں کو بھی سواری نہیں کرنے دیتے, بس اتنے سرکش گھوڑے ہوتے ہیں. امتیں اسی طرح سے دو طرح کی ہیں, امتیں یا رام ہیں متی ہیں یا سرکش امتیں ہیں, ان کی بھی یہی حالت ہے, یا تربیت قبول کر لی انہوں نے, زمام قبول کر لی ہے, یا نہ سرکش ہیں. سرکش امتیں شاہ سواروں کو بھی اپنی پشت پر بیٹھنے نہیں دیتی, وہ شاہ سوار علی جیسا ہی کیوں نہ ہو علی کو بھی اپنی پشت پر ہاتھ رکھنے نہیں دیتی. لیکن رام قومیں بدترین حاکم بھی آ کر ان سے کام لے لیتا ہے, امیر شام جیسا انسان ہی کیوں نہ ہو وہ آتا ہے اور آ کر رام قوموں کو جدھر لگاتا ہے ادھر لگ جاتے ہیں. شخصیتیں رام ہونی چاہیے, شخصیتیں سدائی ہوئی ہونی چاہیے دین کے ہاتھوں. دین آیا اس لیے کہ ہماری سرکشی ختم کرے, ہماری معصیت ختم کرے. عصیان, اطاعت اور عصیان لغت میں عربی الفاظ ہیں یہ دونوں. گناہ کو عصیان کہتے ہیں, عین سواد یہ الف نون عصیان, اور اطاعت عربی لفظ ہے الف توئے الف عین تے اطاعت. عصیان کا لغت میں ڈکشنری میں معنی بھی یہی ہے, یعنی سخت چموش, سخت چیز جو برداشت نہ کرے کچھ بھی, رام نہ ہو, نرمی اس کے اندر موجود نہ ہو. یعنی ایسا گھوڑا جو اپنی پشت پر ہاتھ بھی رکھنے نہ دے. لگام ڈالنا تو بہت دور کی بات ہے, اس کے منہ میں لگام ڈالنا بہت دور کی بات ہے, اس کو زین ڈالنا بہت دور کی بات ہے, قریب نہیں بھٹکنے دیتا اپنے کسی کو. خوب یہ گھوڑا حق پر ہو, یہ گھوڑا بہت خوبصورت ہو, اور یہ گھوڑا آپ کا ہو, یہ کس کام کا ہے؟ یعنی جو گھوڑا چموش ہے, سرکش ہے اور بڑا خوبصورت بھی ہے اور ہے بھی حق پر ہے, آپ اس کے مالک ہیں, وہ آپ کو اپنا مالک بھی سمجھتا ہے لیکن آپ کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا, یہ کس کام کا گھوڑا ہے؟ امام و امت اسی چیز کو کہتے ہیں. امت یعنی رام شدہ انسان اپنے رہبر کے سامنے, خدا کے سامنے. حج پہ کیوں بلایا گیا ہمیں؟ اس لیے کہ ہم سرکش ہیں, سختی ہے ہمارے اندر, ہماری شخصیتیں معصیت کار ہیں, نہ صرف ہمارے اعمال معصیت کار ہیں, شخصیتیں ہماری ایسی بنی ہوئی ہیں, مزاج ہمارے سرکش مزاج ہیں, اکھڑے ہوئے اور اکھڑے ہوئے مزاج ہیں ہمارے. किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करते, तहम्मुल नहीं है, इताअत की सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकते, मासियत की लज्जत से दूर नहीं हो सकते। और राम करना पड़ेगा, ये मिजाज खत्म करना पड़ेगा। एक घोड़ा सुधाते हुए कितना वक्त लगता है, नहीं किया हुआ आपने ये काम, लेकिन महीने यकीनन लगते हैं और बाज़ औक़ात साल भी लग जाते हैं। और उन्हें खुला छोड़ के गलियों में नहीं राम किया जाता, उनके लिए एक अलग माहौल बनाया जाता है जहां पर आकर उनकी सरकशी खत्म की जाती है, थोड़ी सी सख्ती की जाती है, थोड़ा सा लाड प्यार किया जाता है, हर तरीके से उनसे। यही सर्कस में जाकर देखें किस तरह से राम होते हैं, यही सर्कस जानवर, दरिंदे, जंगली, सर्कस में जाकर देखें इंसान के इशारों पर नाचते, मुती हो जाते हैं ये इंसान के, मुती महज। शेर दरिंदा है लेकिन इंसान उसकी सरकशी खत्म करके, दरिंदगी खत्म करके अपने इशारों पे उसे कलाबाजियां खिलवाता है, नाचो तो। हाथी इतनी अजमत का पहाड़ है लेकिन इंसान उसको राम कर लेता है। हाथी राम करना बहुत आसान है, शेर दरिंदा राम करना आसान है, सरकश इंसान को राम करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये शेर मालूम नहीं इब्राहिम ज़ौक का है या रफी सौदा का, मेरे जहन में तर्दीद है अभी, लेकिन खूबसूरत शेर है अपनी जगह पर, याद होगा आप में से, मारूफ है। बड़े मुजी को मारा, नफ्स अम्मारा को घर मारा, नहंगो इजदहा ओ शेर नर मारा तो क्या मारा। नहंग यानी वो मगरमच्छ, पानी का सबसे बड़ा खतरनाक मौजूद नहंग, उसको अगर आपने मारा कोई बड़ा काम नहीं किया। इजदहा मारा तो भी कोई बड़ा काम नहीं किया, शेर नर मारा है तो भी कोई बड़ा काम नहीं किया, ये आसानी से मर सकते हैं। नहंगो इजदहा और शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़े मूजी को मारा, नफ्स अम्मारा को घर मारा। अगर नफ्स अम्मारा को मारा, बड़ा काम किया है आपने, क्योंकि ये सबसे ज्यादा चमोश है। इसी अब ये जरा मदीना का वाकया है कि मदीना के अंदर चंद जवान इकट्ठे हुए, इस तरह होता है हर इलाके में, हमारे पाकिस्तान में भी होता है, बाकी इलाकों में भी होता है, कि जोर आजमाई के लिए कोई ना कोई चीज, जब ये क्रिकेट और ये चीजें राज नहीं हुई थी, देहातों में शायद अभी भी हो, वजन उठाते थे, पत्थर बड़े बड़े रखे होते थे शहर के या गांव के किसी खास मुश्तरक जमीन के ऊपर, मैदान बना होता था, और फरागत के दिनों में जवान आकर जोर आजमाई करते थे, और मसलों का शादी ब्याह में ये मुकाबले भी आपस में होते थे, बड़े बड़े पत्थर उठाते थे, मसलों जो सबसे बड़ा पत्थर उठाता है वो सबसे बड़ा इलाके का पहलवान या कभी इंसान समझा जाता था। आज जिसको कहते हैं ना मैन ऑफ ईयर, जिसको मर्द साल इंतखाब करते हैं, ये अरबों के अंदर भी था। एक जगह पर जवान जमा थे और पत्थर उठाने के वो मुकाबला कर रहे थे, बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे और बारी बारी उठाते थे, कोई उठाता कोई ना उठा सकता। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर हुआ उन जवानों के करीब से, तो उन्होंने दावत दी हजरत को कि आप आइए, हमारा मुकाबला भी देखिए, और अगर कबूल करें तो मुनसिफ भी बने, रेफरी यानी ये भी देखें कि कौन, किसने अच्छा पत्थर उठाया, बड़ा पत्थर उठाया, और सबसे बड़ा जोरवार आदमी कौन है। हजरत ने कबूल कर लिया, ठीक है आप करो ये काम, मैं आपका मुनसिफ बनता हूं। उठाते रहे बारी बारी उठा के, फिर आखिर में जो वो ट्रॉफी का वक्त आता है, वो मर्द का ऐलान करना होता है कौन है सबसे बड़ा, तो फरमाया कि अब आप फरमाइए कौन। तो हजरत ने फरमाया कि मैं ऐलान करूं कि आप में सबसे बड़ा मर्द मुजाहिद व सबसे बड़ा जोरवार कौन है। सब ने कहा मुश्ताक है सुनने के लिए, तो हजरत ने फरमाया कि तुम में सबसे बड़ा मर्द कवि ताकतवर व शुजा व दलेर वो है जिसने अपने नफ्स पर काबू पा लिया। حضرت کی کلاسیں ایسے ہی ہوتی تھیں، عملی کلاسیں ہوتی تھیں، بارہا اہم ترین نقطوں کی طرف توجہ اس طرح سے دلاتے تھے۔ فرمایا یہ بڑے بڑے پتھر اٹھانا یہ بہت آسان ہے، یہ پل کتنی ہے آنکھ کی، یہ شٹر جو ہے آنکھ کے اوپر لگا ہوا ہے نا، سب کیا ہے، کتنا وزن ہے اس کا، اندازن تولا تو نہیں ہے نا کسی نے، کتنی ہوگی جی، گرام میں بتائیں، ملی گرام میں ہوگی، آپ گرام کہہ لیں چلے، دو گرام تین گرام ہوگی، سو گرام کہہ لیں آپ، کچھ وزن نہیں ہے اس کا۔ خوب یہی شخص بڑا پہلوان جو پتھر اٹھاتا ہے بڑا بڑا، اور بڑے ویٹ لفٹر ہے یہ، باڈی بلڈر ہے یہ، اس نے کیا 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 ہوا اور کیا کیا اٹھایا ہوا ہے، جب ایک نامحرم اس کے سامنے آ جائے، یہ کئی من کا پتھر اٹھانے والا، اس کو کہیں گے یہ چند گرام کا شٹر ڈاؤن کرو اپنا، نہیں کر سکتا، اس کا تو کوئی وزن نہیں، یہ شٹر گرا دو اپنا، نہیں گرا سکتا، یہ کیوں نہیں گرا سکتا، اس لیے کہ پتھر پہ اس کا غلبہ ہے لیکن اپنے نفس پر غلبہ نہیں ہے، نفس سرکش ہے، اس کا مزاج سرکش ہے۔ ہمارے قومی مسائل، ہمارے اجتماعی مسائل، ہمارے خاندانی مسائل کیوں پیش آتے ہیں؟ چونکہ ہماری نفوس سرکش ہے، سرکش نفوس ہے۔ ساس بہو کا جھگڑا کیوں شروع ہوتا ہے؟ یہ ازلی جنگ کیوں شروع ہوتی ہے؟ چونکہ دونوں کے نفوس سرکش ہیں، رام نہیں ہے، دونوں سرکش نفس ہیں دونوں۔ میاں بیوی میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ سرکشی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دو بھائیوں میں جھگڑا ہوتا ہے، سرکشی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دو دوستوں میں جھگڑا ہوتا ہے، سرکشی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گروہ بناتے ہیں، سرکشی کی وجہ سے بناتے ہیں۔ ٹولیاں بناتے ہیں، سرکشی کی وجہ سے بناتے ہیں۔ اس میں شک نہ کریں، کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ ساری مشکلات کا راز اسی سرکشی کے اندر ہے۔ یہ سرکشی کیسے ختم ہو؟ ہمیں واز کرنے سے ختم نہیں ہوتی، نصیحتیں کرنے سے ختم نہیں ہوتی۔ بسا اوقات خود واعظ جو دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ سرکشی نہ کرو، خود اس کا نفس دوسروں سے زیادہ سرکش ہوتا ہے، جو باتیں کرنے سے نہیں ہوتا یہ کام۔ اس کی سرکشی کو عملی میدان میں ختم کرنا ہے، اس کی چموشی، اس کو عملی میدان میں ختم کرنا ہے۔ عملی میدان حج ہے، حج ولادت ہونی ہے نا شخصیت کی، نئی شخصیت پیدا ہونی ہے، نہ کہ اسی کو گڑ کے ٹھیک کرنا ہے۔ یہ ٹھیک کرنے کے قابل نہیں ہے، اگر یہ ٹھیک کرنے کے قابل ہوتی تو آپ کو کہتے کہ کم از کم بنیان پہنے رکھو، ہاں باقی اوپر کچھ اوڑھ لو، جیسے یہاں ایک قوم آتی ہے وہ ٹوپی پاجامہ سب پہنے ہوتے ہیں، اوپر تولیہ بھی لپیٹا ہوتا ہے، دیکھیں گے آپ ان کو منظر، وہ بھی ایک مخلوق ہے۔ نہ کہا گیا کہ سب کچھ، کوئی چیز سلی ہوئی اپنے بدن پہ جراب تک نہیں رکھنا، کوئی لباس سلا ہوا بدن پر نہ ہو، چونکہ اگر یہ اصلاح کے قابل ہوتا، اسی کو ٹھیک ٹھاک کر سکتے تو کر لیتے، بالکل اتار، بالکل خالی کرنا ہے، اس لیے اس میں گنجائش نہیں ہے۔ پہلی شخصیت جو ہماری بنی ہوئی ہے اس کو یہی ختم کرنا، اس کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ اسی کو ٹھیک کر کے ہمیں ایک اچھا انسان بنا دیا جائے۔ حج تولد جدید ہے، نہ کہ سابقہ ولادت ہی کی اصلاح ہے۔ نیا انسان پیدا کرنا ہے ہمیں، نئی شخصیت تمہارے اندر خلق کرنی ہے، پہلی کو ختم کریں گے تو ہوگا۔ لہذا یہ علامتی حرکتیں، یہ انجام دے کر دوڑے دوڑے نہ آ جائیں حرم کے اندر، ہر جگہ غور کریں، ہر جگہ فکر کریں، ہر جگہ تعمل کریں۔ آئمہ معصومی جب حج انجام دیتے تھے، ایک ایک قدم پر دیر تک گریا کرتے، روتے ایک ایک قدم پر۔ اب یہ ہماری کوشش ہوتی ہے جلدی سے جلدی، مثلا اسی وقفے میں جو تھوڑا سا ملتا ہے یہاں پر، کوئی 1300-1400 عمرے یہاں پر کر لیں مثلا، پھر پتہ نہیں فرصت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ ہر قدم پر رکیں، غور کریں، فکر کریں، یہ عمل جو میں انجام دے رہا ہوں یہ تو ظاہر ہے، حقیقت مجھ سے کیا کہلوائی جا رہی ہے؟ حج کو بظاہر دیکھیں بالکل یہ ایک عجیب و غریب قسم کی عبادت ہے، بہت ہی عجیب عبادت ہے، لیکن معنی حج دیکھیں، سر حج دیکھیں، بہت عمیق ہے، بہت گہرائی ہے اس کے اندر. تولد شخصیت انسان مرحلہ وار حج کے اندر. اطاعت کا عنصر اپنے اندر پیدا کریں، یعنی میقات سے اطاعت شروع ہو جائے. خوب اب دیکھیں اس کے بعد بعض پوچھتے بھی ہیں مکہ میں لے کعبہ کے گرد چکر لگا، کیوں چکر لگائیں؟ اگرچہ اس کا معنی ہے، لیکن اگر کچھ بھی نہ پتا ہو یہی کہ ہمیں مطیع کرنے کے لیے بس کافی ہے. یہ سرکش کو اگر مطیع بنایا جائے کیا کرتے ہیں؟ سرکش گھوڑے کو، اس کو کہتے چکر لگا گھومو، کب تک گھومتے رہو؟ جب تک یقین نہیں ہو جاتا کہ اب سرکشی تمہاری ختم. گھومتے رہو گھومتے رہو گھومتے رہو. اور یہ نہ کہیں کہ ہم سرکش نہیں ہیں، یہ اشتباہ ہے، خود فراموشی ہے. اگر اپنے بارے میں شناخت نہیں ہے اپنی، اگر ہمیں پتا ہو کہ ہم سرکش نہیں ہیں، واقعی ہم سرکش ہیں. مانتا ہے نفس ہمارا کوئی چیز؟ نہیں مانتا، لذتوں کے پیچھے ہے، آسائشوں کے پیچھے ہے. ٹھوسنا پڑتا ہے اس کے اوپر، ہر چیز کو ٹھوسنا پڑتا ہے، خود سے آمادہ نہیں، خوشی خوشی کچھ بھی نہیں کرتا، لذت محسوس نہیں کرتا. دیکھیں جتنی کوشش ہوتی ہے چھوٹ لیں، بس کاروان کے روحانی کے پاس جاتے ہیں اور سب کنسیشن کے چکر میں ہیں کہ کچھ تھوڑی سی چھوٹ ہمیں دے جائیں. میں پچھلے سال کا ایک واقعہ تھا، شاید اب بیان کیا ہے، کہ ایک بزرگوار آئے حج پہ. اب دیکھیں کتنا، 1.5 لاکھ روپیہ یا اس سے بھی زیادہ یا کم، جتنا بھی لے کر آئے، خرچ کر کے آئے حج کے لیے، اور آ کر کہنے لگے کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ ایک ہفتہ نماز نہ پڑھیں. ڈاکٹر سے جا کر چھوٹ لیے انہوں نے. ظاہر ہے کہ ڈاکٹر سے توقع نہیں ہوتی انسان کو کہ ایسے کام کرے، نمازوں کی چھٹی دیتے رہیں لوگوں کو، اور دی بھی نہیں انہوں نے. اتفاقاً وہی بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر صاحب بھی کاروان کے ہی تھے، تو ان سے پوچھا کہ آپ نے ان کو نماز کی کیوں چھٹی دی ہے؟ کہنے لگے میں نے نہیں دی، بلکہ میں نے تو ان کو یہ کہا ہے کہ آپ کا وزن زیادہ ہے، آپ روزانہ 2 کلومیٹر چلیں. حد نہیں ہے سرکشی کی کہ ایک انسان کو فرصت ملی ہے، چند صبح کے لیے آیا ہے خانہ خدا میں، یہاں بھی اس کا جی نہیں کر رہا 2 رکعت نماز پڑھنے. کتنا سرکش ہے یہ، یہاں بھی اس کو دشواری ہو رہی ہے. انہا لکبیرۃ، سخت گران ہے، سخت دشوار ہے. بلکہ ایک اور پہلوان آئے، وہ بھی پچھلے سال اسی کاروان میں تھے، یہ محبان کے کاروان میں، یہ خود دیکھی ہوئی واقعہ ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں، عبرت کے لیے عرض کر رہا ہوں. آخر حج میں جا کر انکشاف ہوا کہ اس بزرگوار نے پورے حج کے دوران ایک نماز نہیں پڑھی، 1 رکعت نماز بھی نہیں پڑھی اس نے. یہ وہ نقطہ ہے کہ یقین جانے سال گزر گیا ہے، لیکن وہ جو چبھتا ہے جب یاد آتا ہے مجھے، تو اس کی شدت ابھی تک ویسے ہی ہے. سرکش ہے انسان، درجے ہیں سرکشی کے، بعض بہت سرکش ہیں، بعض تھوڑے سرکش ہیں، لیکن یہ سرکشی ختم حج پہ ہی ہوگی، تولد یہیں پر ہوگا. ہماری سرکشی کے ہاتھوں دنیا اس وقت مشکلات کی شکار ہے، ہمارے ارد گرد کے لوگ ہماری سرکشی کی وجہ سے پریشان ہیں، ہمارے بچے، ہمارے اہل و عیال، ہمارے اعزاء، ہمارے اقرباء، سب ہماری سرکشی کی وجہ سے. البتہ خود بھی وہ مشکل میں دوچار ہیں، لیکن ہماری سرکشی کی وجہ سے زیادہ مشکل میں شکار ہے. اگر ہم سرکش نہ ہو، مطیع ہو جائیں، فرمان بردار ہو جائیں، رام ہو جائیں، یہاں پر آسودہ ہو جائیں گے، سب لوگ آسودہ ہو جائیں گے ہمارے ہاتھوں. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، المسلم، توجہ فرمائیے، پیغمبر اکرم کی ڈکشنری میں مسلمان کون ہے؟ خطیبوں کی ڈکشنری میں، ذاکروں کی ڈکشنری میں اور مسلمان ہیں، پیغمبر اکرم کی ڈکشنری میں مسلمان اور ہیں. وہ تو آپ نے سنا ہوا یہ جو خطیبوں نے سرٹیفکیٹ دیے ہوئے ہیں ہم سب کو، ذاکروں نے. ابھی رسول اللہ کی طرف سے بھی سند لے لیں مسلمانی کی. کیا فرمایا؟ مسلمان کون ہے؟ المسلم من سالم المسلمون یا سائر المسلمون من یده و لسانه. مسلمان وہ ہے جو ڈنگ نہ مارے کسی کو، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہوں، وہ مسلمان. جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان، دوسرے لوگ محفوظ ہوں. آیا محفوظ ہیں ہماری زبان سے لوگ؟ محفوظ ہیں؟ زخم زبان، زبان ہے یہ، ڈنگ ہے یہ، کتنی تکلیف پہنچتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں، جب کسی کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں، جل جاتا ہے وہ شخص. اگر اس کو پیڑ کاٹے اتنا درد اس کو نہیں ہوگا جتنا ہماری بات سے اس کو درد ہوتا ہے. لیکن زہر ہے اس زبان کے اندر. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہو. ہم کب وہ مسلمان بنیں گے؟ کہاں بنیں گے؟ ہمارے اندر آتش انتقام کے شعلے بھڑک رہے ہیں، ہم ہر لحظے آمادہ ہیں، تیار ہیں، کوئی ملے جس کو ڈنگ مارے ہم، تانا دے کسی کو. بعضوں کی زبان ہی تانے کی زبان ہے، تانے کے ساتھ بات، تانے کے ساتھ کرتے ہیں. فرض کریں اگر کوئی ملنے آ گیا، عموماً گھروں میں یہ زبان بولی جاتی ہے، یہ رائج زبان ہے ہماری گھریلو اور محلے کی اور آپس کی. اگر فرض کریں کوئی آ گیا ملنے کے لیے، کدھر راستہ بھول گئے، آج کدھر بھول کے آ گئے ادھر، کیوں کہتے ہیں؟ یہ کیا زبان ہے؟ بے شک وہ دو سال بعد آیا، پانچ سال بعد آیا، آ تو گیا آپ کو ملنے کے لیے. اس طرح ڈنگ مار کے استقبال کرنا ہے جس طرح ہوتا ہے عموماً رطوبت جن علاقوں میں ہو، پاکستان میں ہوتی ہیں پیڑ، چوکھٹ کے اوپر ہی انہوں نے اپنا گھر بنایا ہوتا ہے، جو ہی اندر قدم رکھے ایک پیڑ آ کے مارتی ہے، کاٹتی ہے، ڈنگ مارتی ہے، وہ سوج جاتا ہے انسان کا کوئی احساس جسم کا. اندر داخل ہوتے ہی یہ نہ احساس ہو کہ پیڑوں کے چھتے میں آ گیا ہوں میں، ایک ایک جملہ کس رہا ہے، دوسرا جملہ کس رہا ہے. نہ اگر آپ واقعی ان سے گلہ بھی ہے تو اس گلہ کو بھی ایسی زبان سے کرو کہ مٹھاس پیدا ہو جائے اس کے اندر. آپ بجائے اس کے کہ آج کے در بھول کے آ گئے، آپ یہ کہو کہ آپ نے قدم رنجا فرمایا، ہمارے گھر کو نورانی فرمایا، ہم سالوں سے آپ کے ورود کے منتظر تھے. یہ بھی تو ایک جملہ ہے، یہ کیوں نہیں کرتے؟ ہماری زبان سے کوئی محفوظ نہیں، کوئی محفوظ نہیں ہے زبان سے. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے لوگ محفوظ ہوں. یہ سرکشی ہے، زبان سے ظاہر ہوتی ہے، آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہے، ہاتھوں سے ظاہر ہوتی ہے. یہ مزاج یہیں پہ کنٹرول ہوگا. معصیت کا لباس اتاریں، عصیان کا، سختی کا، جموشی کا لباس اتاریں اور اطاعت کا لباس پہن لیں میقات کے اوپر، رام ہو جائیں خدا کے سامنے کہ خدایا میں تسلیم. مسلمان یعنی تسلیم. حج سیرت ابراہیم ہے. ابراہیم جن کے مقام پہ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے آتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ مقام ابراہیم وہ سٹائل کا نام نہیں ہے جہاں سجدہ کر کے آ جاتے ہیں، وہ علامتی مقام ابراہیم ہے. حقیقی مقام ابراہیم قرآن نے بیان کیا ہے. ابراہیم کو بہت سراہا ہے قرآن نے، وسلام علی ابراہیم فی العالمین، درود ہو ابراہیم پر، انہ اواح حلیم. بہت تمجید کی خداوند تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کی. خوبیاں کیا تھی ابراہیم میں؟ خوبیاں یہ تھی، وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. جب ابراہیم کو کہا کہ تسلیم ہو جاؤ، کہ تسلیم ہو گیا. یہ نہیں پوچھا کہ کیوں تسلیم ہوں، کب تسلیم ہوں، کیسے تسلیم ہوں، کب تسلیم ہو جاؤ، کہا تسلیم ہو، ختم. حجت بازی نہیں کی، کنسیشن لینے کی کوشش نہیں کی. تسلیم ماز، مسلمان یعنی تسلیم ماز. تسلیم یعنی رام، رام یعنی مطیع، ابراہیم کے اندر ذرا برابر معصیت کا شائبہ موجود نہیں تھا، سرکشی نہیں تھی ابراہیم کے اندر. کہا کہ اپنی بیوی بچے کو اٹھاؤ بہترین علاقے سے، سرسبز علاقے سے اور آب و ہوا کے لحاظ سے بہت خوشگوار علاقے سے، پھل و فروٹ و سبزہ و کھیت و سب ان لہلاتے کھیتوں سے اٹھا کے کہاں جا کے چھوڑا ہوں؟ وادی غیر سیزر، یہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی وادی میں، اس وقت ہزاروں سال پیش، وہاں جا کر چھوڑا ہوں. اُبائے نہیں کہا کہ وہاں کھائیں گے کیا، وہاں ان کے پاس رہے گا کون؟ یہ ایک شیرخوار اور ایک خاتون، یہ دونوں کیسے رہیں گے یہاں؟ سوال تک نہیں کیا، حکم ہوا کہ جاؤ، بس نکل گئے. آ کے چھوڑ کے حکم ہوا کہ واپس چلے جاؤ، خود ان کو یہاں چھوڑ کر خود واپس چلے گئے. آخر ان دونوں کو چھوڑوں، ایک خاتون تنہا ان سنگلاخ پہاڑوں کے اندر، ان درندوں کے اندر، ان وادیوں کے اندر، اور ایک بچہ جہاں پانی کی بوند تک نہیں ہے پینے کے لیے، جہاں کسی انسان کا گزر نہیں ہوتا، آخر ان کو کون یہاں پر سنبھالنے والا ہوگا؟ تسلیم اسی کو کہتے ہیں، جب کہا چھوڑ کے چلے جاؤ، بس چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیوں؟ کہ جس نے کہا ہے چھوڑ کے چلے جاؤ وہ ہے، مجھے کیوں پریشانی ہو؟ اس کو کہتے ہیں متی، ابراہیم متی ہے، متی ہے پروردگار، تسلیم در مقابل خدا. اگر ہمیں حکم دیا جائے یہ کام کرو، ہزاروں سوال اس میں سے نکالتے ہیں، یہ کروں گا جوتا کہاں سے لوں گا، کپڑا کہاں سے لوں گا، بستر کہاں سے لوں گا، کمبل کہاں سے لوں گا، دیگچہ کہاں سے لوں گا، پلیٹ کہاں سے لوں گا؟ وہ حضرت ابراہیم کو کہا کہ چھوڑ کے چلے جو، چھوڑ کے چلے جائے. کیوں؟ کہ جس نے کہا ہے ان کو آ کر اس وادی میں چھوڑ جاؤ، وہ قادر ہے اس بات پر کہ ان کو یہاں پر سیراب بھی کرے، اور کیا اس نے سیراب. تسلیم ہونے کا امتحان ہوتا ہے، یہ توجہ رکھنا. جب ہم مدعی ہوتے ہیں کہ ہم تسلیم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مطیع ہیں، اطاعت کا امتحان ہوتا ہے. اطاعت ایسے نہیں ہوتی کہ آپ کمرے میں بیٹھے بیٹھے سرٹیفکیٹ لکھ کے نیچے سب کے مورے لگ جائیں، جس طرح کہتے ہیں کہ ہم قبر میں جائیں گے اور نامہ اعمال ہوگا، نیچے مولا کی مور لگی ہوئی ہوگی سرٹیفکیٹ اس طرح سے. نہ، یہ سرٹیفکیٹ بہت سارے امتحانوں کے بعد مور لگتی ہے اس کے اوپر. ایسے سٹیج پر ممبر پر بیٹھ کے جعلی ویزا دینے سے مور نہیں لگتی. وہ مور جو مولا لگاتے ہیں وہ لگاتے ہیں، لیکن اس وقت لگاتے ہیں جب انسان آرزو کرتا ہے کہ کاش نہ کرتا، یہ اصل اس کی ضرورت مجھے نہیں ہے. پشیمان ہو جاتا ہے آدمی بعض اوقاتوں سے، امتحان ہوتا ہے. جب ہم نے کہا متی ہیں، وادی اطاعت میں قدم رکھا ہے، پھر اطاعت واقعی ٹیسٹ کی جائے گی کہ متی ہے یا نہیں، ابھی تک سرکش ہے. جو گھوڑے کو رام کیا جاتا ہے، پھر اسے آزمایا جاتا ہے، کیا ابھی تک سرکشی ہے اس میں یا نہیں ہے. اگر تھوڑی سی بھی سرکشی ہو، پھر دوبارہ واپس مور نہیں لگاتے، سند نہیں دیتے اس وقت تک. سارا دار و مدار دین کا اطاعت کے اوپر ہے، اطاعت کے اوپر. اول سے آخر تک قرآن ایک ہی نقطے کی طرف دعوت دے رہا ہے، اطاعت کرو، اطاعت کرو. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، جہاں بھی جہاں اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول. انسانی زندگی کا نظم، دار و مدار و بقا اطاعت کے اوپر ہے. معصیت جنگلی جانوروں کی صفت ہے جو انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، سرکشی یہ جنگلی حیوانوں اور جانوروں کی خصوصیت ہے. پس لباس بدلنا احرام کا، سلا ہوا اتار کے ان سلا پہننا تمثیل ہے، علامت ہے ایک بہت بڑی حقیقت کے لیے. وہی اعلان کریں، پروردگارہ لباس معصیت اتار دیا، اب کبھی بھی اپنے تن پر لباس معصیت نہیں اوڑوں گا، نہیں پہنوں گا. تیری اطاعت میں قدم رکھ دیا ہے، اب موت تک مجھے اسی اطاعت پر کاربند رکھنا. اور جب اطاعت کے امتحان ہوں، یہ نہ کہو کہ خدایا مجھ سے امتحان نہ لینا، یہ کبھی دعا نہ کرے، ورنہ بہت ناکام اور ناکارا اور فیل رہو گے ہمیشہ، نان میٹرک رہو گے ہمیشہ. جن کے امتحان نہیں ہوتے وہ ناکارا ہیں، امتحان ہوں لیکن کیا کہو کہ خدایا امتحانوں میں استقامت بھی عطا فرماؤ. استقامت سے، خدا کے امتحان استقامت سے طے ہوتے ہیں، صبر سے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم آپ کو نفس و جوع و اموال و نقص ثمرات و ان سب سے آزمائیں گے. کس لیے ہم آزمائیں گے؟ سب کے ساتھ، تاکہ دیکھیں کہ استقامت کون دکھاتا ہے. مختلف قسم کے امتحان لیں گے اور دیکھیں کہ استقامت کون دکھاتا ہے. استقامت یعنی پائیداری، ثبات کس کے اندر موجود ہے، کون ڈٹا رہتا ہے اور راہ نہیں چھوڑتا، اور کون کم حوصلہ ہے، جلدی گھبرا کے بھاگ جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے. لہذا آخر میں فرمایا وبشر الصابرین، استقامت دکھانے والوں کو بشارت ہے، سرٹیفکیٹ ان کے لیے، ڈگری ان کے لیے، مقام ان کے لیے. اطاعت میں قدم رکھنا ہے تو امتحانوں کے لیے بھی تیار ہو جائیں. بعض اوقات بعض کہتے ہیں جی ہوا ہے، بعضوں کے ساتھ یہ اتفاق رونما ہوا ہے کہ جب تک رائے خیر پہ نہیں تھے، سود کھاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، غلط کماتے تھے اور غلط خرچ کرتے تھے، بیمار بھی کوئی نہیں ہوتا تھا اور مشکل بھی کوئی پیش نہیں آتی تھی، کاروبار میں بھی نقصان نہیں ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن جس دن سے توبہ کی اور حرام کھانے سے پشیمان ہوئے، اب پاک کیا، حلال کیا، توبہ کی، اطاعت کی طرف آئے، اس دن سے دیکھیں قدم قدم پر مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. توقع ان کی کیا تھی؟ توقع یہ تھی، پوچھتے بھی ہیں کہ جی اصل اگر یہ ہونا تھا تو گناہ کے دنوں میں ہونا چاہیے تھا، جب ہم گناہ کرتے تھے، غلط کھاتے تھے، حرام کھاتے تھے، اب جب کہ پاک کھا رہے ہیں، حلال کھا رہے ہیں، اب کیوں ایسا نقصان ہوتا ہے ہمارا؟ اتفاقاً ابھی ہونا ہے، اس وقت تو امتحان نہیں ہوتا تھا، اس وقت تو تھے ہی غلط راستے پر. غلط لوگوں کا امتحان نہیں ہوتا، صحیح لوگوں کا امتحان ہوتا ہے. اب جب اطاعت کے راستے پر آئے ہو، یہاں پر امتحان ہوگا. ایک مومن ہے، یہ ان کا واقعہ ہے شخصی، ابھی موجود ہے، شاید بعض جانتے ہوں گے، پاکستان میں، نام نہیں لیتا میں یہاں ان کا. یہی ان کے ساتھ اتفاق رونما ہوا، یہی واقعہ ہوا ان کے ساتھ. اعتقادی لحاظ سے بھی پہلے کجرا تھے، عملی لحاظ سے بھی کجرا تھے، اور اخلاقی لحاظ سے بھی، اور بہت سارے مشکلات میں تھے. بالآخر خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، اور توفیق بھی ایسی دی کہ 9 محرم کو توبہ کی توفیق، شب عاشور کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، اور سمیٹا اپنے آپ کو، سنبھالا اپنے آپ کو، قصد کیا اور پائمردی کے ساتھ، ثبات قدم کے ساتھ آئے. یہ وہ شخص تھے جو، یعنی اگر میں مبالغہ نہ کروں، یہ وہ شخص تھے جو شاید روزانہ 20 آدمی جن کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے. لیکن یہی شخص توبہ کرنے کے بعد، رائے راست پر آنے کے بعد، اپنی اصلاح کرنے کے بعد، یہ حالت ہو گئی ان کی کہ ان کے پاس اب خود رکشے کے پیسے نہیں ہوتے، 5 روپے نہیں ہوتے کہ ایک جگہ سے رکشے پہ بیٹھ کے کسی جگہ جا سکے. لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ جو ابھی راستہ اختیار کیا ہے، یہ اس کی سزا ہے تمہیں. وہ لوگوں کی باتیں سن سن کے پریشان ہوئے، کہنے لگے، یعنی خود شک نہیں گزرا انہیں، لیکن کہا لوگ اس طرح سے کہتے ہیں، مجھے تانے دیتے ہیں کہ یہ سب جب تم اس لائن میں تھے تو سب وارے نیارے تھے، اب یہاں تو تم کوڑی کوڑی کو ترس رہے، محتاج ہو گئے. یہ نقطہ ان سے عرض کیا اور ان کے ثبات میں اضافہ ہوا، اور ابھی تک واقعاً میں نے دیکھا کہ اس انسان کا ایمان اتنا مضبوط اور پختہ ہو گیا کہ خدا غلط راستوں پہ چلتے ہوں تو کبھی امتحان نہیں لیتا، صحیح راستوں پہ جو ہوتے ہیں ان کا امتحان لیا جاتا ہے. لہذا ان مسائل میں وہ نہیں گرفتار ہوتے جو راہ ہی غلط ہے جن کا. جب اطاعت کی وادی میں قدم رکھیں گے، یہ اطاعت آزمائی جائے گی، صداقت ہے اس اطاعت کے اندر یا نہیں ہے، اسے تھوڑا سا جو نقص اموال ہو، نقص ثمرات ہو، خوف ہو، ان چیزوں میں مبتلا کیا جائے گا، دیکھیں مطیع ہو خدا کے یا نہیں. جزی اور کلی، اندرونی اور بیرونی معاملات میں آزمایا جائے گا. ایک نقطہ دیگر یہیں پر عرض کرتا چلوں اسی مطلب کے ذیل میں کہ سلا و لباس اتارنا اور ان سلا لباس زیب تن کرنا، احرام جیسے اشارہ کیا تھا کہ بہت سارے انسان نے اپنے لیے لبادے بنائے ہوئے ہیں، اوڑے ہوئے ہیں، اور ان لبادوں میں انسان لپٹا ہوا ہے، کاذب شخصیتیں، جھوٹی شخصیتیں بنائی ہوئی ہیں. اس لیے حقیقی شخصیت گم ہو جاتی ہے چونکہ جھوٹی شخصیتیں بہت بنائی ہوئی ہیں، خصوصاً ایسا معاشرہ جس کے اندر مادیت معیار ہو اور مادیت کی دوڑ لگی ہوئی ہو. کامیابی اور ناکامی جب مادیت کے پیمانے میں تولی جاتی ہو، دنیاوی پیمانوں میں تولی جاتی ہو، پھر ایک دوڑ شروع ہو جاتی ہے افراد کے اندر، گھروں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، معاشرے میں رہنے والے افراد آپس میں، پڑوسی، ایک دوڑ میں شروع ہو جاتے ہیں دوڑنا، اور عمر بھر دوڑتے رہتے ہیں، تھکے ہارے ہوئے ہانپتے رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی آسودہ نہیں ہوتے، مرتے بھی اضطراب کی حالت میں ہیں مادیت کی دوڑ میں. مادیت کی دوڑ یہ ہے کہ جب انسان ضرورتوں سے آگے بڑھ کر طبقاتیت میں آنا چاہتا ہے، سٹیٹس بنانا چاہتا ہے اپنا، ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں آنا چاہتا ہے، یا کسی کے ساتھ دیکھا دیکھی مقابلہ شروع کر دیتا ہے کہ اس کے گھر میں یہ ہے، میرے گھر میں بھی ہونا چاہیے، اس نے یہ پہنا ہوا ہے، مجھے بھی یہ پہننا ہے، ان کی بیٹی کی شادی میں یوں ہوا تھا، میری بیٹی کی شادی میں بھی ایسے ہونا چاہیے، ان کا بیٹا وہاں پڑھتا ہے، میرا بیٹا یہاں پڑھتا ہے. اس وقت پاکستان میں بیٹے پڑھاتے اولاد کو اس لیے نہیں پڑھاتے کہ اولاد کہیں پہنچ جائے، اولاد کو اس لیے پڑھاتے ہیں کہ والدین کسی اعلیٰ طبقے میں شمار ہوں. یا حج پر بھی ایک دوسرے کے تذکرے کرتے ہیں نا کہ آپ کا بچہ کہاں پڑھتا ہے، وہ ایک اسکول بتاتے ہیں جس کی فرض کریں 5,000 فیس ہے، تو ظاہر ہے اب میں اگر 4,000 کی بتاؤں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا یہاں پر، جب تک 10,000 فیس والے میں میرا بچہ نہیں پڑھتا ہوگا تو میں کس طرح اس آدمی سے آگے، اس مومن سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں. لہذا فوراً واپس جا کر بچے کو 5,000 والے سے نکال کے 10,000 والے اسکول میں ڈالنا ہے. خوب اب 10,000 لائیں کہاں سے؟ خوب اب رشوت لو، اب جھوٹ بولو، اب خیانت کرو، تاکہ آپ کا شمار ایک بڑے ہائی طبقے میں ہو. ایسے اسکولوں میں بچے پڑھاؤ جہاں سے والدین کا وقار بلند ہو. یہ وہ مادیت کی دوڑ ہے. دیکھا دیکھیے ان لبادوں میں لپٹے ہوئے ہیں ہم، کاذب اور جھوٹی شخصیتیں. یہ جھوٹی شخصیتیں القابات کے ذریعے سے اپنی شخصیتیں بنائی ہوئی ہیں، کارڈ لکھتے ہیں، کارڈ پہ جگہ ختم ہو جاتی ہے، لقب ختم نہیں ہوتا. فرض کریں اگر روحانی ہے، عالم دین ہے، اپنا نام لکھے گا، کئی میٹر بینر چاہیے صرف لقب لکھنے کے لیے عالم دین کے، مسئلہ کاذب شخصیت ہے. القابات کے نیچے جو شخصیت بنائی ہوئی ہے جھوٹی شخصیت ہے، سچی شخصیت نہیں ہے. ڈگریوں کے تحت شخصیت بنانا، مدارے، ڈگریاں، بورڈ لگائیں گے اتنا بڑا کئی میٹر کا جس کے اوپر فقط انسان کی ڈگریاں لکھی ہوئی ہوں، یہ کاذب شخصیتیں ہیں. اور معاشرہ ہمارا ایسا ہے جس کے اندر سچی اقدار موجود نہیں ہیں، لہذا لوگ جھوٹی قدروں اور جھوٹی ویلیوز اور جھوٹی شخصیتیں بنانے میں دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. ایک نے جھوٹی شخصیت بنائی، دوسرا اسی جھوٹی شخصیت میں اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. ہم ایسے گھروں سے، ایسے معاشروں سے اٹھ کر یہاں حج کرنے آ گئے، کاذب شخصیت کے لبادے میں لپٹے ہوئے حج پر آ گئے. قومیتیں، ایک علاقے میں پاکستان میں گیا، وہاں نام بھی بعد میں پوچھتے ہیں، پہلے قومیت پوچھتے ہیں کہ آپ کس قوم کے ہیں. کسی فرد کا نام لو، سب سے پہلے اس کی قومیت پوچھتے ہیں. تعجب ہوا، نام سے شروع کرو آپ آشنائی، لیکن پہلے قوم پوچھتے ہیں. اسی علاقے میں بہت سال، کئی سال قبل گیا میں وہاں، ایک بیٹھک میں جہاں مہمان بٹھائے جاتے تھے، ایک منظر دیکھا میرے لیے نیا تھا، کم از کم وہ یہ تھا کہ ایک پلنگ تھا جس کے اوپر بڑی اچھی چادر اور تکیہ اور سب لگا ہوا تھا، اس کے ساتھ کچھ کرسیاں تھیں، آرام دہ کرسیاں تھیں، اور کچھ آزار دہ کرسیاں تھیں، ساتھ جن پہ انسان بیٹھ نہیں سکتا زیادہ دیر، آرام دہ کے مقابلے میں آزار دہ، تکلیف دہ کرسیاں تھیں. اور کچھ کرسیاں نہیں تھیں بلکہ اس علاقے کی اصطلاح میں جن کو پیڑا کہا جاتا ہے، پیڑا رکھا ہوا تھا، پیڑوں کے بھی پھر درجے تھے، ایک اونچائی میں تھوڑا اسے نیچا اور پھر ایک پیڑا بالکل زمین کے ساتھ تھا اور باقی پھر ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی نیچے. ابھی افراد آئے نہیں تھے جن کو بیٹھنا تھا وہاں پر, لیکن دیکھتے ہی یہ منظر سوچتے آدمی کی یہ کہ مثلا خاص سٹائل سے خاص ترتیب سے لگی ہوئی چیزیں اتفاق نہیں ہیں, نیت و قصد و ارادے کے ساتھ یہ کام ہوا ہے. جلدی رات فاش ہو گیا کہ میں نے پلنگ پہ بیٹھنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا یہاں نہیں بیٹھ سکتے آپ کے لیے کرسی ہے. پلنگ پر کیوں ہے؟ پلنگ پر مثلا فلاں صاحب بیٹھیں گے, سردار صاحب بیٹھیں گے. اس کا پلنگ سردار کے لیے ہے اور مثلا علماء یا مہذب شخصیتیں ان آرام دہ کرسیوں پر بیٹھیں, اور پھر ان کے جو ساتھ ہیں دوسرے غیر مہذب شخصیتیں ان کی اصطلاح میں وہ آرام دہ نہیں آزار دہ کرسیوں پر بیٹھیں, پھر دوسرے لوگ پیڑوں پر بیٹھیں, اور کرتے کرتے اس طرح ہر ایک کا درجہ مقرر ہے یہاں پر, اس کو اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھنا ہے. یہ کاذب شخصیتیں, یہ جھوٹی شخصیتیں, یہ روز مرہ ہمارے ہیں. آپ توجہ کریں, مرتے ہیں, مرتے بھی جھوٹ سے مرتے ہیں, کاذب شخصیت بنا کر مرتے ہیں. یہ عملی مشکلات ہماری یہی ہیں زندگی کی. کلچر نے جو چیزیں ٹھوس دی ہیں ہمارے اوپر اور جس دوڑ میں ہم لگے ہوئے ہیں اس سے نکالا گیا ہمیں کہ نکلو اس گن سے اور یہاں آؤ پاکیزہ زمین پر, حرم پر آؤ, دو اپنے آپ کو, میکات پہ غسل کرو, سب کچھ اتارو اپنے آپ سے, یہ طبقاتیت اور یہ سب کچھ دور کرو اپنے آپ سے. پلنگ پہ بیٹھنا ہے نہاؤ ادھر آ کر. وہ پیڑے والے کو بھی کہا تم بھی آؤ, پلنگ والے کو کہا کہ تم بھی آؤ, کرسی والے کو بھی کہا تم بھی آؤ, سب کو کہا ہو, اور سب کیا کرو سلا ہوا لباس اتار دو. ظاہر ہے ہر ایک کا سلا ہوا لباس الگ الگ ہے. پلنگ پہ بیٹھنے والے کا سلا ہوا لباس یعنی سرداری کا لباس اتارو, چودراہٹ کا لباس اتارو, یہ بڑائی کا لباس اتارو. یہاں پر سب ایک بنانا ہے, ہم نے سب کو ایک کرنا ہے. یہ پیڑے اور پلنگ کا فرق سب ختم کر, یہ توڑ دو سب, یہاں پر توڑنا ان کو, یہاں پر سب کو ایک سطح پہ لانا ہے, ایک جیسا لباس, ایک جیسی پوشاک, ایک جیسا حلیہ بنانا ہے سب کا. لیکن علامتی طور پر تولیہ لپیٹ کے آ جائیں, اور تولیہ لپیٹ کے سردار سردار ہی رہے اور نوکر نوکر ہی رہے, یہ حج نہیں, احرام نہیں باندھا, نہیں داخل ہوئے ابھی اور مت میں. جنم شروع نہیں ہوا, شخصیت پیدا ہونا شروع نہیں ہوئی, پہلی شخصیت کو مارا نہیں ہے, کچھ بھی اتار کے نہیں پھینکا. جو سلا ہوا تھا وہ اسی طرح سے سلا ہوا جھوٹی کاذب شخصیتیں اوڑھ کے آ گئے اپنے پاس. احرام کے اندر حج کے دوران تعارف کراتے ہیں ایک دوسرے کو, کن چیزوں سے تعارف کراتے ہیں؟ وہی کارڈ جو وہاں چھاپے ہوئے تھے وہ ساتھ لے آتے ہیں, پھر انہی کے ذریعے ایک دوسرے کا تعارف کراتے ہیں. یہ تو کہا تھا میکات پہ اتارنا ہے آپ کو سب کچھ, تعارف کیا کرانا ہے؟ تعارف یہ کرانا ہے کہ میں عبد خدا ہوں اور عبد خدا بننے آیا ہوں, بندہ خدا ہوں. امیر المومنین کے خطوط دیکھیں جو اپنے والیوں کو لکھے, کیا لکھتے تھے؟ نجم البلاغہ پڑھ کے دیکھیں, حضرت جب خط لکھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ پیغمبر اکرم نے جو شاہوں کو خط لکھے, کیا خط لکھے؟ یہ خط محمد عبداللہ کی طرف سے ہے, یعنی محمد بندہ خدا کی طرف سے یہ خط ہے. یہ خط علی عبداللہ سے ہے, یعنی علی بندہ خدا کی جانب سے یہ خط ہے. یہ اہم کام ہے جو میقات میں انسان نے انجام دینا ہے, اس لیے میقات پہ بلایا گیا, اس لیے یہ فخلا نالیک نالین وہاں اتارنے, کاذب شخصیتیں وہیں چھوڑنی, توڑنی ہیں کاذب بت توڑ کے, وہ اپنی جو بھی بنائے ہوئے لبادے سارے اتار کے اس سے لے ہوئے, اور بہت زیادہ میں نے اشارہ کیا ہے, ورنہ جن لبادوں میں ہم لپٹے ہوئے ہیں جو خود سے بنا کے, بزرگی کے لبادے اور بڑائی کے لبادے اور ڈگریوں کے لبادے اور لقب کے لبادے اور ناموں کے لبادے اور قومیت کے لبادے, مختلف لبادوں میں لپٹے ہوئے آتے ہیں تہ بتہ, ان سب کو ایک ایک کر کے میقات میں اتارنا ہے, پھر لباس اطاعت و لباس الہی میں ملبوس ہونا ہے. یہ تولیہ بھی جو لپیٹتے ہیں یہ بھی سمبولک چیز ہے, علامتی چیز ہے, حقیقتاً ہمیں کسی اور رنگ میں رنگے جانا ہے اس کی طرف بعد میں آئیں گے کہ وہ کیا ہے. ظاہراً چونکہ نماز کا بھی وقت ہونے والا ہے قریب ہے, جو اتارنا ہے میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے, جو پہنا ہے یہاں آ کر میقات کے اندر اس کو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. درود پڑھیے محمد والا.
تو کیا شامیوں میں یہ ان بلٹ صرف تھی ان کی اطاعت والی, اس میں ان کے امیر کا کمال ہے؟
اس میں دونوں چیزیں تھیں, یعنی جب ان کو مطیع بنایا گیا تو وہ مطیع بن گئے, دونوں طرف تو طرفہ ہے یہ چیز. اگر انسان مطیع بن سکتا ہو لیکن کوئی ہو نہ مطیع بنانے والا تو بھی نہیں ہوتا, اور اگر مطیع بنانے والا ہو لیکن اس کے اندر سرکشی ہٹ کرمی ہو تو بھی نہیں ہوتا. شامیوں کے اندر ایک تو انہیں مطیع بنایا گیا تھا, البتہ ڈنڈے سے اور کوڑے سے اور ان چیزوں سے ان کو مطیع بنایا گیا تھا سختی کر کے, اور ان کے اندر بھی یہ تھی خصلت موجود تھی کہ جب انہیں مطیع بنایا گیا تو وہ بن گئے مطیع, ہٹ کرمی نہیں دکھائی انہوں نے. اور اس شخص کے مطیع تھے جس سے اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے غلط چیزیں, یعنی اس حد تک کہ وہ معروف ہے نا واقعہ کہ سامنے کھڑے کر کے انہوں نے نر کو مادہ کہا اور پھر ان سے پوچھا کہ آیا ایسے ہے یا نہیں, تو ان سب نے کہا متفقہ طور پر کہ ایسے ہی ہے جیسے امیر نے کہا ہے, حالانکہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ایسے نہیں ہیں. یہ حالت ان کی بنا دی گئی, سوچتے بھی نہیں تھے, یعنی حکم عدولی کا سوچتے بھی نہیں تھے وہ. ترحالی کے ادھر یہ حالت تھی کہ یہ اطاعت کا سوچتے نہیں تھے پہلے سے ہی, ٹال مٹول. جیسے بنی اسرائیل کا واقعہ ہے, قرآن نے ذکر کیا ہے کہ بہت سادہ سی بات موسیٰ علیہ السلام نے, بہت ہی ایک بات ہوتے ہیں نا کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ فرمان تھا کیا, کہا کیا ابھی اور ہے ایسے پسوں کا رہبر انقلاب کوئی فرمان دیں, مراجع تقلید میں سے کوئی مرجع تقلید یہ فرمان دیں, تو پھر یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کی مراد کیا ہے, اس سے جان بوجھ کے الجھانے کے لیے. حالانکہ مراد بخوبی واضح و روشن ہے لیکن الجھانے کے لیے مطلب کو یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں, کہنا کیا چاہتے ہیں, مراد کیا ہے, یہ شامل ہے اس علاقے کے لیے, اس علاقے کے لیے. بنی اسرائیل کو بہت ہی سادہ سا پیغام خدا نے دیا کہ ان اللہ یقول ان تذبحوا بقرۃ, خدا نے کہا ہے کہ تم گائے ذبح کرو. اس میں کوئی پیچیدگی ہے, مثلا ابھی میں نے ترجمہ اس کا بیان کیا آپ کے, گنجائش ہے یہ بات کرے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں, مقصد کیا ہے. سوال اٹھتا ہے اس فرمان کے بارے میں کوئی ذہن کہ گائے ذبح کرو, گائے ذبح کرو اٹھ کے. بنی اسرائیل نے اتنے سوال اٹھائے اسی سادہ سے حکم کے بارے میں جس میں سوال اٹھ بھی نہیں سکتا تھا, اتنے سوال اٹھائے کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سرگرم کر دیا اسی میں کہ اب جاؤ یہ پوچھ کرو کہ اس کی سم کیسے ہو, پھر پوچھ کے اس کی دم کیسے ہو, پھر پوچھ کرو اس کے کان کیسے ہو, پھر پوچھ کے اس کے دانت کیسے ہو, پھر پوچھ کے عمر کیسے ہو, پھر پوچھ کے رنگ کیسا ہو, آخر میں کہا یہ پوچھ کے ہو کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے. کا مشکل پیش آ رہی ہے, اتنا پیچیدہ مسئلہ ہم سے پیچیدہ, کہ اس میں کیا پیچیدگی ہے, انتظ بہ بکرا تھا ٹال مٹول. یہ صفت بنی اسرائیلی تھی, ٹال مٹول کرنا, یعنی سیدھا سا حکم بتائیں پھر اس میں الجھانے کے لیے پوچھنا شروع کر دیں. جیسے کہتے ہیں نا کسی نے پانی کہا کہ پانی لاؤں, تو انہوں نے کہا لے آئے پانی لے آئے, پھر پوچھا ٹھنڈا لاؤں یا گرم لاؤں, پھر شیشے کے گلاس میں لاؤں یا سٹیل کے گلاس میں لاؤں. سیدھی سی بات ہے, دینا ہے تو دو, نہیں دینا تو چپ ہو جاؤ, لیکن جس کو نہ دینا ہو وہ ایسے چکروں میں ڈال دیتا ہے. یہ کام کیا بنی اسرائیل کا, نمونہ قرآن میں پیش کیا گیا مسلمانوں کے لیے کہ بنی اسرائیل ٹال مٹول کرنے والی قوم تھی, اپنے پیشواؤں اپنے رہبروں اور اپنے معصومین کے احکامات و فرامین کو ٹالتی تھی. ہر بہانے سے ٹالتی تھی. وہ یہ صفت آج مسلمانوں کے اندر دیکھیں, خود بنی اسرائیل شرمندہ ہے مسلمانوں کے سامنے. جتنا ٹال مٹول آج ہم کرتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں, وہ حج ایک سیدھی سی بات ہے, حج کرو آ کر, اسی میں کیسے کرنا ہے, پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے بکرا بچ جائے, کسی طریقے سے کوئی چیز بچ جائے. مثلا واپسی پہ صندوق بھر کے لے جائیں گے, وہاں نہیں کہتے ٹال مٹول, بیوی کو نہیں ٹال مٹول کرتے کہ مہنگائی ہے یہاں نہیں ہے, خالص چیزیں نہیں ملتی. یہ خیال رکھنا یہاں خریدتے ہوئے کہ پوری دنیا کا ریجیکٹ مال فیکٹریاں بناتی ہیں سال بھر, ساری دنیا کا ریجیکٹ مال مکے آتا ہے حج کے دنوں میں, اور سارا ریجیکٹ مال یہاں چلتا ہے. یہ خریدتے ہوئے خیال رکھنا. وہ اس کو کہو جا کر کہ یہ ریجیکٹ مال ہے, یہ دو نمبر مال ہے, اصلی نہیں ہے, وہیں اپنے ملک سے بہتر لے سکتے ہیں, لیکن نہ بیوی کو نہیں ٹالتے, یا اور جس کو جس کے لیے لے کے جانا نہیں ٹالتے, خدا کو ٹالیں گے. 300 ریال, اگر 10 ریال بھی قربانی سے بچنے ہیں تو وہ بھی بچانے کی کوشش کریں گے, اور 3000 ریال بیوی کے لیے خرچ کرنے ہیں تو وہ کریں گے. یہ وہی بنی اسرائیلی حالت ہے. جس کو ٹال دیں اس کو ٹالو آپ. قربانی انسان شوق سے دیتا ہے. اگر آپ کو کہہ رہے ہیں اگر 300 ریال کی قربانی دینی ہے آپ کو, نہیں میری 500 کی ہونی چاہیے, میری 1000 کی قربانی ہونی چاہیے. وہاں سے ٹال مٹول. وہی بنی اسرائیل کو خدا نے کہا کہ گائے ذبح کرو, انہوں نے سمجھ میں نہیں آتی کہ گائے کون سی گائے ذبح کرو, رنگ کیسا ہو, دم کیسا ہو, سوم کیسا ہو, یہ ان چکروں میں نہیں پڑے. اس اطاعت کی روح کے بارے میں کافی واقعات ائمہ معصومین سے بھی منقول ہیں. ایک واقعہ معروف ہارون مکی کا واقعہ ایسے بیان ہوتا ہے, زیادہ ممبروں سے سنا ہوا ہے آپ نے, کہ ایک شخص آیا امام علیہ السلام کی خدمت میں, حضرت امام صادق علیہ السلام کے پاس, اور آ کر کہا کہ آپ اس وقت حکومت کے لیے, خلافت کے لیے, اپنی امامت کے لیے کوشش کریں, ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے, مشرق و مغرب آپ کا حامی ہے, ساتھ ہے, آپ اگر حکم دیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. تو حضرت نے کہا کہ کہاں ہیں یہ جو ہمارے ساتھی ہیں, یہ سپاہ و فوج ہے؟ کہا کہ شہروں کے شہر بھرے ہوئے ہیں, جلوس دیکھیں آ کے آپ, لوگوں کا اجتماع, مومنین و سب. ہمیں تو نہیں لگتا کہ ہمارے اتنے منہ ماننے والے پیروکار. تو قسمیں کھانے لگا کہ ایسے ایسے ہیں, آپ صرف ایک فرمان دے کے دیکھیں. تو حضرت نے کہا کہ اچھا جو اس تنور میں جا کر بیٹھ جائے, جلتا ہوا تنور تھا, کہا اس میں بیٹھ جا. بڑے عجیب مانخیز نگاہوں سے دیکھنے لگا کہ یہ مذاق کر رہی ہے. کہا مذاق نہیں, بیٹھ سو جا کر. کہنے لگا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ تنور گرم ہے, اس میں آگ ہے, یہ جلاتی ہے, آپ بزرگوار ہیں, آل رسول ہیں, لیکن یہ آگ جلاتی ہے. وہ اسی میں ابھی لگا ہوا تھا یہ اپنی صفائیاں پیش کرنے میں, چونکہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ ہمیں, ہم تو اس نیت سے آئے تھے کہ یہ آخرت کے آگ سے ہمیں بچائیں گے, یہ تو دنیاوی آگ میں جھونک رہے ہیں, ہمیں ڈال رہے ہیں. پریشان ہو گیا شخص. ایسے میں ہارون مکی داخل ہوئے. ہارون مکی کو امام نے اب اسی گفتگو کے دوران کہا کہ جا کے آگ میں بیٹھ جاؤ. پوچھا بھی نہیں کہ کیوں بیٹھوں, کب تک بیٹھوں, کس لیے بیٹھوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, جا کر بیٹھ گیا. یہ اور ڈر گیا کہ زندہ زندہ آدمی تنور میں جلا کے رکھ کے دوڑ کے گیا, دیکھا تو آگ گلزار تھی ہارون مکی کے لیے. ہارون مکی باہر آئے, امام نے پوچھا کہ بتاؤ اس جیسے کتنے متی ہیں ہمارے؟ کہا یہ ایک ہی ہے, یہ ایک ہی ہے, اس کے علاوہ مجھے کوئی معلوم نہیں کہ ایسا متی آپ کو چاہیے, یہ ایک ہی ہے. توقع اور متی میں, متوقع اور متی میں فرق ہے. ہم توقعات لے کر آتے ہیں خدا کی طرف بھی اور آئمہ کی طرف بھی. ترالیگ ہمیں کہا گیا کہ اطاعت کا مادہ لے کر آؤ, متی بن کر آؤ, نہ متوقع بن کر آؤ, متی بن کر آؤ. جو کچھ ہم نے کہنا ہے کرتے جاؤ. آج اسی چیز کا نام ہے متی بنانے کا. ایک سہارا میں بیٹھ جاؤ, کیوں بیٹھے ہو؟ متی بنانا ہے آپ کو, بیٹھ جاؤ. جیسے فوجیوں کو متی بنایا جاتا ہے, متی بنانے کے لیے بلڈنگیں تو نہیں تعمیر کرواتے ان سے. ایک فوجی گروہ سے کہتے ہیں یہ گڑھا کھودو, دوسرے سے کہتے ہیں اس کو بھر دو آ کر. کس لیے؟ تاکہ اوبیڈینٹ ہو سکے, مطیع بن سکے. فرمانبر بنے, فرمانبر. ہماری بھی یہ مشقیں ہیں, حج اطاعت کی مشق ہے. یہاں پر سوال نہیں اٹھانا, جو کہہ رہے ہیں کرتے جاؤ, چپ کر کے کرتے جاؤ, اپنے اندر اطاعت کا مادہ پیدا کریں, پھر باقی زندگی آسان ہو جاتی ہے. جب مشقیں آسانی سے انسان کر لیتا ہے, مشقوں میں ڈنڈی نہ ماریں, مشقیں انسان جب کامیابی سے طے کر لیتا ہے پھر باقی اصلی میدان بہت آسانی سے ہو جاتا ہے. لیکن جو مشقوں میں سرٹیفکیٹ لے آتے ہیں جو ہم نہیں چل سکتے, جب اصلی مارکا شروع ہوتا ہے پھر ان کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. یا بڑھ بڑھ کے کام کریں, زیادہ کریں تاکہ اصلی میدان میں ناکام نہ ہو. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس عبادت کو اس طرح سے طے کریں جس طرح سے خدا نے اس کا حق مقرر کیا ہے. اور خداوند تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس طرح ہمارے جسم سالم ہو اس عبادت کے اندر, ہماری روحیں بھی سالم ہو اس عبادت کے اندر, اور خداوند تبارک و تعالی احکام حج کی پیروی کے ساتھ ساتھ اسرار حج کی پیروی کی بھی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.